السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب کو مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑا، بیماریوں کی زنجیریں، مجبوریوں کی زنجیریں، نا امیدیاں راستے بند کر دیے، صرف اس لیے کہ بندے میری ذات کی طرف متوجہ ہوں. کیونکہ مسلسل خوشیاں اور مسلسل خوشحالیاں انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہیں. فرعون کو کبھی بخار نہیں ہوا تھا، کبھی درد نہیں ہوا تھا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کبھی اس نے فقر نہیں دیکھا، غربت نہیں دیکھی، تنگ دستی نہیں دیکھی، کچھ دیکھا ہی نہیں. اس چیز نے اسے فرعون بنایا تھا. مجبوریاں، بے بسیاں، مسائل، مشکلات، الجھنیں، زندگی کی بعض تنگیاں انسان کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرتی ہیں، چوکٹ مصطفیٰ، در مصطفیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں. اور اگر یہ انسان کی زندگی سے لے لی جائیں، انسان بڑا باغی ہے اندر کا، وہی بے بس انسان جب اس کا بس چلتا ہے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، غریب اور عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. غریب کا انتقام جب وہ انتقام لینے پہ آ جائے بہت بہت خطرناک ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. انسان جب بے بس ہوتا ہے، پھر اس کی آواز، اس کی چال، اس کا انداز، اس کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے. اور وہ انسان ہوتا ہے جب اس کے بس میں سب کچھ ہوتا ہے، پھر اس کی چال میں فرق ہو، آواز میں فرق ہو، پھر لجاہت ہو، پھر بے بسی ہو، پھر مانگنا ہو، پھر دعائیں ہو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل. خوشحالی میں سب کو مانگنا آ جائے بہت بڑا برتن ہے. خوشحالی میں مانگنا آ جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آ جائے، خوشحالی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، تونگری ہو، آپ آنکھ کے اشارے سے فیصلے ہو جائیں، کبھی کسی نعمت کی کمی نہ ہو، سارے جہان کے پاس بجلی نہ ہو میرے پاس ہو، سارے جہان کے پاس پانی نہ ہو میرے پاس ہو، سارے جہان کے بعد ایندھن نہ ہو گیس کی شکل میں، لکڑیاں کوئلے کی شکل میں میرے پاس ہو، سارے جہان کے پاس چاول، گندم، دانا نہ ہو، پانی نہ ہو میرے پاس ہو، اور وسائل کی فراوانی ہو، وسائل ملتے جائیں، ملتے جائیں، ملتے جائیں، ملتے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کریم کی ذات سامنے گڑ گڑانا اور بھیکاری بننا اور محتاج بننا اور دعائیں مانگنا، بہت بڑے برتن کی بات ہے. یہ کریم جس کو عطا فرمائے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میری زندگی غم کے قصے سنتے سنتے گزری ہے، دکھ کی کہانیاں، غم کے قصے سنتے سنتے گزری. کئی لوگوں نے بتایا کہ اگر مسائل اور مشکلات نہ آتے اور الجھنیں نہ آتی، یہاں گدیاں بھول گئے ہیں ماشاءاللہ، اور الجھنیں اگر نہ آتی تو اللہ کی طرف متوجہ ہی کبھی نہ ہوتے، کبھی متوجہ ہی نہ ہوتے اگر الجھنیں نہ آتی. کبھی متوجہ ہی نہ ہو. یہ زندگی کا سبق ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, ابھی بیٹھ جاؤ. یہ بعد میں ہمارے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, شروع سے چلا ہوا ہے. سارے آ کے بڑے لائن لگا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. کہیں جانی ہے؟ وہ تو کریم نے کوئی بخار, کوئی نزلہ, کوئی زکام, کوئی کرونا, کوئی ڈینگی, کوئی وائرس اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے رکھ دیا. ہاں ہاں, کوئی زندگی کی ہلکی ہلکی چوٹیں, زندگی کی ہلکی ہلکی بیماری کے دکھ کی ہلکی ہلکی آہٹیں, یہ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے رکھ دیں. اگر یہ نہ ہوتی تبھی بھی غربت اور تنگ دستی انسان کو اتنی زندگی کے مسائل کی طرف نہیں لاتی, بڑے کفر پہ نہیں لاتی جتنی خود دولت لاتی ہے, جتنی وسائل لاتے ہیں, جتنی خوشحالی لاتی ہے. غربت بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ کفر کی طرف لے جاتی ہے, پر نہ جس طرح بقول ایک دانشور کے پوری دنیا میں کبھی لوگ بھوک سے اتنے نہیں مرے جتنے کھا کے مر رہے ہیں اور مرے ہیں. پوری دنیا میں اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرے جتنے آج کھا کے مر رہے ہیں اور مرے ہیں. حکیم سعید صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ اپنا مطب کرتے تھے, کلینک کرتے تھے. ایک یونیورسٹی کے وی سی آئے, وائس چانسلر آئے ان سے ملنے کے لیے. پوچھنے لگے, حکیم صاحب یہ کس مرض کے مریض ہیں, باہر لائن لگی ہوئی ہے. فرمانے لگے, یہ جو پہلے آئے تھے اور جو بعد میں آئیں گے, یہ سب کھانے کے مریض ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں غربت بڑھ گئی ہے, میں کہتا نہیں, خواہشات بڑھ گئی ہیں. آل رسول کی غربت, آل رسول کی تنگ دستیاں دیکھیں, اصحاب رسول کے فاقے دیکھیں, میرے خود کملی والے کے فاقے دیکھیں. کیا آپ کو آج جو کہتا ہے میں آخری غریب ہوں, اس کا کسی کو آج تک کسی نے ویسے فاقے دیکھے؟ اس کو والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو میرے پاس سے آنا لے جاتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے, اور ان کو روٹی اگر مل جاتی تھی تو وہ کہتے تھے آج ہمارے وارے نیارے ہو گئے. جب نوٹ بدلے تھے, کرنسی بدلی تھی, تو ان کے کندھوں پہ ہم نے نوٹوں کی بوریاں دیکھی تھی. ان کے پاس اتنے نوٹ تھے. کس سن میں کرنسی بدلی تھی؟ ستر میں. جب بدلی تھی اس وقت ان کے پاس بوریاں تھیں. اس نے کہا غربت ہے, غربت نہیں بڑی, خواہشات بڑھ گئی ہیں. اس لیے پھر بادشاہوں کو گالیاں نہ دیں. بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے. بڑا بلا کہنا ہے, اعمالکم اموالکم, اعمالکم احوالکم. جیسے ہمارا دن رات ہوں گے, جیسے ہماری نیکیاں یا بدیاں ہوں گی, ویسے ہمارے بادشاہ ہوں گے, اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے احوال ہوں گے. موسم, مہنگائیاں, بیماریاں, وبائیں, حالات, جنگیں, خون ریزیاں. پھر غلطی تو ہماری ہوئی, پھر بادشاہوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کیا خود کسی پارٹی کا بادشاہ آ جائے, کوئی آ جائے. میں 1984 سے مسلسل ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہوں کو گالیاں نہ دو. بدترین مشغلہ ہے, حدیث کا مفہوم ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. بلکہ اپنے آپ کو جھانکیں, میری کون سی خطا ایسی ہے کہ احوال عالم بدلے ہیں اور دنیا کا حال سارا بدل گیا ہے اور میرے خلاف ہو گیا. یہ تو اس کریم کی شان کریمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں دے کے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے, اپنے نظام کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اپنی ذات کی طرف متوجہ نہ کرتا بات نہ بنتی. تو اس کی شان کریمی ہے کہ اپنی ذات کی طرف اس نے متوجہ کیا. کہنے لگا کہ ہمارے ہاں غربت تھی، تنگدستی تھی، سفید پوشی تھی. ایک رشتہ لینے والے ہمارے ہاں آئے، اما نے دیکھ بھال کی، پتا چلا اچھے لوگ ہیں اور رشتہ کر دی. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، زندگی کے دن رات بہت اچھے، شوہر بہت اچھا ملا، نیک تھا، نمازی تھا، ایماندار تھا، محبت کرنے والا. شوہر کو کوئی ایسی بیماری اور روگ لگا، مر گیا. بیوگی کی زندگی تھی، عدت کے دن تھے میں نے گزارے، عدت کے دن گزارے. عدت کے جب آخری ایام تھے، 4 مہینے 10 دن آخری دن گزرے، 2 تھیلے بھرے ہوئے میری ساس اور سسر میرے پاس آئے، کہنے لگا بیٹی تو ہماری بیٹی ہے. تقریر کا نیزہ، میرے بیٹے کی عمر ہی اتنی تھی. یہ تھیلے ہیں تیرے پاس، تحفہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دیں، گھر کا رشتہ گھر میں رہے. کہنے لگی امی مجھے اعتراض نہیں، لیکن کیا یہ چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے کی طرح ہے، میرے شوہر کی طرح؟ چھوٹا بیٹا تو دن رات شراب اور زندگی کے دوسرے نشوں میں ہر وقت مست رہتا ہے، تو مجھے ایسا شوہر کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی تو نیک ہے، وہ نیک ہو جائے گا. میں کہنے لگا امی نہیں، مجھے ایسا شوہر نہ دے. انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ، اور اتنا اصرار کیا کہ میں نے اتنا انکار کیا. جتنا انہوں نے اصرار کیا اتنا میں نے انکار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے تھیلے اٹھائے، وہ جو بھرے ہوئے تھے ہدیوں کے، گفٹس کے، اور وہ چلے گئے اور کہنے لگے بیٹی یہ ٹھیک ہے، اس گھر میں تو رہ رہی تھی بیٹے کی وجہ سے، اب بیٹے کی نسبتیں اگر نہیں ہیں تو تیرا آج کے بعد اس گھر میں کوئی تعلق نہیں. ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور انہی کپڑوں میں گھر سے نکلی، اور غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے. میرے شوہر نے آخری لمحوں میں مجھ سے ایک بات کہی تھی، آخری سانسوں میں، اور یہ کہا تھا کہ کیا مرنے کے بعد تو مجھے بھول جائے؟ کہا نہیں، اور کہا اگر میں مر گیا تو پھر کیا تو دوسری شادی نہیں کرے گی؟ کہا نہیں کروں گی. کہا نہیں، کر لینا، یہ صحابہ آل رسول کی سنت ہے. اور کہا کہ ایک ہے کہ میرے بیٹے کو اس قابل بنا دینا میری قبر پہ آ کے کچھ کلمات ضرور پڑ جائے، میرا کب بیٹا ساری دنیا کے کام آئے پر میرے کام نہ آئے تو میرا بیٹا نہ ہوا. مجھے ایک صاحب ملے بہاولپور میں، ماڈل ٹاؤن ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کنہیں نے میرا تعارف کرایا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، ایک یو کے میں ہے، ایک انگلینڈ میں، ایک کینیڈا میں ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، بیٹی اس میں ہے، بیٹی اس میں ہے. اب میں اولاد سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں ان کو کوٹھیاں بنا بنا کے دے رہا ہوں. میں نے ان سے کہا ایک بچہ تو اپنے لیے رکھ لیتے، ہاں سارے میرے ہیں. میں کہا نہیں، ایک بھی آپ کا نہیں. پر میں نے کہا میں کوئی کشف کا دعویٰ نہیں کرتا، میرا وجدان کہتا ہے، اب بھی آپ کو نہیں پوچھتے ہوں گے، کبھی کبھار پوچھ لیتے ہوں گے. کہ لگا ہاں یہ تو دنیا کی ریت ہے، اولاد بھول جاتی ہے. میں نے کہا کس نے کہا دنیا کی ریت ہے؟ اس لیے تو میں نے کہا کہ ایک اولاد تو اپنے لیے رکھتے.
شوہر کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو زندگی کی یہ تربیت دینا کہ کم از کم میری قبر پہ آ کے مجھے کچھ دے تو جائے. اور شوہر چلا گیا اور میں بھی گھر سے در بدر کر ہو گئی. اب شوہر کو میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا, بیٹے کو, اور کتابیں بھی پڑھ رہا تھا, اسکول میں بھی پڑھ رہا تھا, اور بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا. میرے خاندان کے بڑے تھے والدہ کی طرف سے, وہ اکثر آتے ہیں اور کہتے کہ بیٹی تجھے ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کو پڑھا کر, اللہ تعالی نصیب مقدر اچھے کرے گا. اور وہ دعا پڑھ جو حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی, وہ دعا ہماری ایک کتاب ہے سنت کا نور ہر بلا دو, چھوٹی سی دعا ہے. آج میرے جی میں آیا کہ اس دعا کے کچھ کمالات, کچھ واقعات مجھے ملے, کچھ مشاہدات ملے, اس کی برکات کے کچھ نظام مجھے ملے. میں یہ دعا آپ کو کہوں کہ آپ یاد کر لیں, جس چیز نے مجھے فائدہ دیا آپ کو کیوں نہ دے, جس چیز نے امت کو نفع دیا آپ کو کیوں نہ دے, جس چیز سے انسانیت نے پچھلی تاریخ 14 صدیوں نے فائدہ پایا آپ کیوں نہ پائے. اور جو چیز مایوسیوں میں, بیوگی میں زندگی کو مایوسیوں اور تاریکیوں سے نکالتی ہے اور عزتوں اور شان و شوکت کے تاج پہناتی ہے, وہ چیز مخفی کیوں رہے, خفیہ کیوں رہے, زبان زد عام ہو, لوگوں کو فیض ملے, لوگوں کو نفع ملے اور لوگوں کو اس سے خیر ملے. وہ دعا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَةٍ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. یہ دعا ہے, یہ چھوٹی سی دعا, صفحہ نمبر 173 173 یہ سنت کا نور ہر بلا تو. اور اس کے علاوہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ کتاب لینا ضروری نہیں, ورنہ اس کتاب میں موجود ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَةٍ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. بس چھوٹی سی دعا, اور اس کو کھلا پڑھتے رہے. کہنے لگے میرے خاندان کے بڑے جب وہ تشریف لاتے تھے, بزرگ تھے, وہ کہتے تھے بیٹی اس کو کھلا پڑھا کر. پھر وہ کہنے لگے ان نے مجھے دو واقعے سنا, اور وہ دو واقعے میں آج آپ کو سناتا ہوں. اور ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دعا کو ضرور یاد کیجیے گا اور اپنی نسلوں کو یاد کرائیے گا. اور یہ دعا صرف بیوگی کے لیے نہیں ہے, غور سے سنیں, یہ دعا کوئی چیز اگر چھن گئی ہے, آج بخت تھا چھن گیا, تخت تھا چھن گیا, اولاد تھی چھن گئی, مال تھا چھن گیا, آج دینے والا تھا کل دینے والا تھا آج لینے والا بن گیا, دولت سے محروم ہو گیا, تونگری سے محروم ہو گیا, عزت شان و شوکت سے محروم ہو گیا, بڑا گھر تھا بڑی سواری تھی, جس سے بھی کوئی چیز چھن گئی ہو اس کے لیے با کمال بے مثال لاجواب چیز ہے. وہ چیز چھن گئی ہو تو کوئی بھی نعمت چھن گئی ہو, حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر, یہ وہ ہیں جن نے حبشہ کی بھی ہجرت کی اور مدینہ کی بھی ہجرت کی. حبشہ میں پہلے 12-14 مرد تھے, 5 ایک روایت میں 7 عورتیں تھیں, ہجرت کر کے تشریف لے گئے. کچھ عرصہ وہاں آئے پتہ چلا کہ حالات اچھے ہو گئے, لیکن جب قریب پہنچے تو فرمایا ظلم و ستم مشرقین مکہ کے اور بڑھ گئے ہیں. اب ان میں کچھ واپس چلے گئے, کچھ ان کی امان میں آ گئے. حبشہ میں دوسری ہجرت جو کی وہ 84 مرد تھے, 18 عورتیں تھیں, دوسری ہجرت کی, وہاں امن سے رہنے لگے. نجاشی جو تھا وہ نصرانی تھا, کرسچن تھا, بہت اچھا انسان تھا, بہت انصاف پسند, بہت خدمت گزار اور بہت مخلص اور بہت اچھا انسان تھا. بادشاہ جو تھا موجودہ ایتھوپیا اس کا جو بادشاہ تھا, جب یہ حضرات وہاں سکون سے رہنے لگے تو مشرقین کا وفد ایک ہدیہ لے کے, تحفے لے کے پہنچا اور بادشاہ کے پادریوں کو تحفے دیے, اور بادشاہ کو تحفے دیے کہ جناب ہم ہمارے کچھ لوگ ہیں کوئی نیا مذہب نیا دین لائے ہیں اور ہم سے بھاگ کے آئے ہیں اور آپ کی امان میں ہیں اور یہاں بھی یہ آپ کو پریشان کریں گے, اس طرح کے دلائل دیے, لہذا ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو نجاشی نے کہا کہ میں ایک طرف کی سنوں دوسری طرف کی نہ سنوں, یہ میرے لیے نہیں, بادشاہ کا مزاج نہیں ہے. تو نجاشی نے ان حضرات کو بلایا, پریشان ہوئے, ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے حبیب کملی والے کا 100% تعارف کرایا, قرآن پاک کی آیات پڑھی. تو نجاشی بھی رو رہا تھا اور اس کے درباری بھی رو رہے تھے, بہت روئے. حجہ نے حتیٰ کہ نجاشی نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے دور کروں, یہ تو نعمت ہے, ہرگز نہیں کروں گا. ان کا وار خطا ہوا. اب دوسرے دن انہوں نے اور وار کیا, نجاشی کے دربار میں پہنچے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں. انہوں نے کہا پھر بلاؤں گا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آیات پڑھیں جو قرآن میں ہیں, ان کی عظمت کو جو کملی والے نے بیان کیا, اور شریعت محمدی میں ان کا جو مقام اور وقار ہے اور عزت ہے بحیثیت پیغمبر اور نبی ہونے کے, وہ بیان کیے. پھر رویا اور یہ ناکام لوٹے. ان لوگوں میں حضرت ابو سلمہ بھی تھے. میں نے تھوڑا سا عکس ہجرت پہلی ہجرت کا پیش کیا, پھر یہ مدینہ میں ہجرت کر کے جب آنے لگے حضرت ابو سلمہ آ گئے. انہوں نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو سلمہ کو اور اپنی بیوی ام سلمہ کو اونٹ پہ بٹھایا. مشرکین آ کے انہوں نے لگام پکڑ لی کہ ابو سلمہ تجھے حق ہے. ان کے قبیلے والے آئے ام سلمہ کے کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے وہاں غربت اور تندرستی میں, اور ان کے قبیلے والے آئے کہ ابو سلمہ تو اگر ہماری بات نہیں مانتا تو یہ ہمارا بیٹا سلمہ ہمارے قبیلے کا ہے, اس کو نہیں جانے دیں گے. اب ابو سلمہ مدینہ ہجرت کر گئے, ام سلمہ اپنے قبیلے کی قید میں اور بچہ سلمہ ان کے قبیلے کی قید میں. اب ماں ادھر روئے بچہ ادھر روئے اور شوہر مدینہ میں. ام سلمہ فرماتی ہے ایک سال تک میں جنگلوں میں جا کے روتی تھی, میں تو اونج مانگوں کرلا ماں, بچہ ادھر روتا تھا اور میں ادھر روتی تھی. آخر ان کے قبیلے کے ایک بندے کو ترس آیا, اس نے میرے بچے کو ملایا اور مجھے اور اونٹنی لی اور اس کے بعد میں مدینہ گئی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ ملے. کون؟ ام سلمہ. اکیلی؟ کہا کوئی راستہ نہیں مکہ سے مدینہ. کہا کہ وہ شخص کیا عظیم انسان تھا, اس نے پورے سفر میں سینکڑوں کلومیٹر مکہ سے مدینہ میری اونٹنی کی لگام پکڑے. جب میں نے مجھے بیٹھنے کی ترتیب ہوتی تھی وہ اونٹنی کو بٹھا کے آڑ میں چلے جاتے تھے. جب مجھے بیٹھنا ہوتا تھا یعنی اونٹنی پہ پھر بیٹھنا ہوتا تھا پھر وہ بیٹھ جاتی وہ اونٹنی کو لے کے چلتے, اور کئی دن اور راتوں کا سفر ایسے گزرتا رہا, اور اس شخص نے مجھے اپنی بہن بنا کے انوکھا سفر کیا. جب میں وہاں پہنچی تو کہا کہ قبا کی طرف میرا شوہر رہتا تھا. میں شوہر کے پاس گئی, زندگی گزرنے لگی کہ اچانک میرے شوہر بیمار ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے دیکھ میں جوتے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا, وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ تو خود ہی ایک سوال ہوتا. مجھے شوہر جانے لگے تو کہنے لگے دیکھ ایک دعا تجھے بتائے جا رہا ہوں, اس دعا کو بہت پڑھنا, تجھے اللہ مجھ سے اچھا شوہر دے گا. اور وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. جو میں دعا ٹھیک پڑھ رہا ہوں, یہ دعا جو ہے پڑھتے رہے. ابو سلمہ کہتی میں یہ دعا پڑھتی رہی حتیٰ کہ کملی والے کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام ملا اور میں حضور کی زوجہ بن گئی, اور ام سلمہ میرے آقا کی ان مبارک اور محترم بیویوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ باتدبیر تھی، سب سے زیادہ حکمت بصیرت کو جاننے والی تھی، اور میرے حضور کی سب سے زیادہ مزاج شناس تھی. اور ان کی مزاج شناسی کے انوکھے واقعات ہیں. کہا کہ میرے بڑے نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کا شوہر بیوہ ہو گیا تھا، اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کے دیور کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور دن رات شراب اور زندگی کی انوکھی دنیا میں تھا. یاد ہے میرا واقعہ؟ کہا کہ میرے بزرگ نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ بیٹی تو بھی یہ دعا پڑھ جو حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی. اور کہا کہ پھر ایک اور واقعہ سنایا. حضرت فضیل بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی تھے، تبع تابعین میں ان کا تذکرہ آتا ہے. اور میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بیوی سے کہنے لگے، دیکھ جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر کے جبل قبیس پہ جانا، آج یہاں مکہ میں شاہی محل ہے اوپر مہمانوں کے لیے، جبل قبیس پہ جانا اور وہیں مسجد ہلال بھی تھی، میرے حضور نے انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا، وہ وہیں تھی، اسے مسجد ہلال کہتے ہیں، ہلال چاند کو کہتے ہیں. مجھے دفن کر کے نا جبل قبیس پہ جانا اور کہہ کے نا اللہ کے سامنے یہ دعا مسلسل پڑھنا، یہ دعا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ تو نے مجھے دو بیٹیاں دی، تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے دو بیٹیوں کی پرورش کی. اللہ تو نے مجھے دو بیٹیاں دی، تیرے دی ہوئی تدبیر سے میں نے ان کو حیا اور ایمان سکھایا. اللہ تو نے دو مجھے دو بیٹیاں دی، اور تیری دی ہوئی شرافت سے میں نے ان کو شرافت اور ایمان سے ایمان اور اخلاق سے اخلاق منتقل کیے. اب مولا یہ دو بیٹیاں فضیل چھوڑ کے اب تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے، جس طرح ان کو تو نے یہاں پہنچایا ہے اور یہ شادی کی عمر میں ہیں، مولا ان کے رشتے بھی تو کر دے. کہاں اونچی اونچی آواز میں اللہ سے کہنا، اور کہنا اس وقت میری تدفین کر کے، مجھے قبر کے حوالے کر کے، پھر یہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا اور یہ دعا کرنا. اور حضرت فضیل کی بیوی نے ایسا کیا. فضیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے فضیل، اور وہ بیوی کو لے کے، بیوی اللہ کو ساتھ لے کے جبل قبیس پہ پہنچے، اور یہ دعا کر رہی ہے اور رو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے. یمن کا بادشاہ عمرے پہ آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں جبل قبیس پہ اپنے خدام کے ساتھ اس جگہ کو جا کے تو میں چوموں جہاں میرے آقا نے گہوارے کے اندر، شیر خارگی کے اندر ایسے اشارہ فرمایا تھا اور جس کی وجہ سے چاند اور ٹکڑے ہوا تھا. تو یمن کا بادشاہ پیچھے اس دیوانی کی کھڑی باتیں سن رہا تھا. اس دیوانی کو تو اپنی کیفیت تھی، ایک طرف غربت اور تندرستی، ایک طرف شوہر کی موت، ایک طرف بے بسی، ایک طرف جوان بیٹیاں، اور ایک طرف وسائل بالکل نہیں، اسے تو کوئی خبر نہیں تھی. یہ اللہ کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی. وہ سنتا رہا سنتا رہا. جب اس کی فریاد ختم ہوئی تو کہنے لگی، میں یمن کا بادشاہ ہوں، اور کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے ہے، اور میں دو بیٹیوں کو، کہا کیا مناسب ہے کہ میرے دو بیٹے ہیں اور تم مجھے دو بیٹیوں کی شادی دے دے اور وہ دونوں بیٹیاں شہزادیاں بن جائیں؟ کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں، آپ کے فرمان سچے ہیں، آپ کی دعائیں سچی ہیں، آپ کی آہیں سچی ہیں، اور آپ کے الفاظ سچے ہیں، اور آپ کی وحی سچی ہے، اور آپ کا رب سچا ہے، اور وہ شادی ہو گئی. کہا یہ دو واقعے سنائے میرے اس بزرگ نے، اور میں دعا پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی. بچہ پڑھتا رہا، بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، دو ڈھائی میل کے فاصلے پہ سکول ہوتا تھا، بچہ ننگے پاؤں جاتا تھا، اور بچے کو اکثر میں آ کے رات کو اس کے زخموں میں دھوتی تھی، گرم پانی سے خشک کرتی تھی، اور رات کو تیل لگا کے اور پٹیاں باندھ کے پھر بچے کو ننگا پاؤں بھیج دیتی تھی، اور بچے کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے. ایک بار میرا بیٹا آیا تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے، اور اس نے ہاتھ میں جوتوں کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ خوش خوش, اور آتے ہی مجھے 50 روپے دیے. بیٹا یہ کہاں سے لایا؟ کہلے کہ خالہ آئی تھی, وہ کہتی تھی میں آپ کی امی کی بہن ہوں. گاڑی میں جا رہی تھی, مجھ سے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ پھر پاؤں میں جوتا نہیں ہے. اور کہا اس دن اماں مجھے زخم بہت تھے, میں اپنے اور طالب علموں سے پیچھے رہ گیا, پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا اور ایک بات کہہ رہا تھا, آج میرے بابا بھی ہوتے اور مجھے جوتا لے کر دیتے. ایک گاڑی آ کے میرے قریب رک گئی. کہنے لگی بیٹا تیرے پاس جوتا نہیں ہے؟ کہا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہا میرا ابا فوت ہو گئے. آ گاڑی میں بیٹھو. کہا ایک چھوٹی سی بچی ان کے ساتھ بیٹھی تھی, دونوں جوان تھے میاں بیوی, اور گاڑی میں بٹھایا, ایک ہوٹل پہ لے گئے, خود کھانا کھایا, مجھے کھلایا, کپڑے کی دکان پہ لے گئے, مجھے کپڑے لے کر دیے, پھر جوتوں کی دکان پہ لے گئے, جوتے لے کر دیے, پھر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اس سے پٹی کروائی. تو اس سے پوچھا کہ پٹی کے کتنے پیسے؟ کہا 2 روپے ہیں. اور کہا کہ 5 دن پٹی ہوگی؟ اسے 10 روپے دے دیے, یہ بچہ روز آئے گا آ کے پٹی کروائے گا. اور دروازے پہ چھوڑ کے کہنے لگے امی سے کہنا آپ کی خالہ آئی تھی اور میں ہر مہینے یہاں سے ہم گزرتے ہیں, ہمارے کچھ رقبے زمینیں ہیں, ہم اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کو میں ملتا رہا کروں گا, آپ مجھے ملتے رہنا. تو میں بیٹا کہاں ڈھونڈوں؟ کہا اس وقت میں سکول میں ہوتا ہوں, آپ مجھے وہ سکول میں ڈیٹ. اور کہا کہ وہ ہر مہینے آتے تھے, 50 روپے مجھے دیتے تھے, میری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور ایک کہتی تھی وہ خاتون, دیکھو تم قرآن پڑھنے جاتے ہو, اگر میں مر گئی تو میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھو گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا خالہ آپ تو ابھی جوان ہو, بوڑھے مرتے ہیں. میں بچہ تھا. کہہ رہے نہیں جوان بھی مرتے ہیں, نہیں جوان بھی مرتے ہیں. غم کا ایک قصہ تھا, درد کی ایک انوکھی داستان تھی. اس بچے کے ساتھ غربت اور تنگ دستی تھی, ادھر ماں کی آہیں تھیں اور ماں مسلسل دعا پڑھ رہی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبت نخلف لی خیر منہا. ادھر رب کے دروازے پہ ماں مسلسل دستک دے رہی تھی اور کھٹکھٹانے والا دروازہ ایک وقت ہے کھلتا ہے. دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ, لجپالوں کا لجپال, لکھپالوں کا لکھپال, کریموں کا کریم, قدرت طاقت والا, بے نیاز, اس کے دروازے کیسے نہ کھلے, اس کے در کیسے نہ کھلے. ادھر ماں کی بے بسی اور بے بسی کی دعائیں. ایک بات میں نے شاید کچھ درس پہلے کہی تھی, آج پھر دوہرا رہا ہوں. امیر مالداروں کی اولادوں کی قسمت بعض اوقات مقدر بگڑ جاتے ہیں, مالدار اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے اور غریب دعائیں بہت کرتے ہیں. مالدار کے اسباب پہ نظر ہوتی ہے, اللہ کو پمردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اقبال نے کہا ہے ماں باپ بعض اوقات کھل جاتے ہیں, یہ اولاد, یہ پراپرٹی تو اس کے لیے ہے نا, یہ بنگلہ اس کے لیے, یہ مربع زمین کا اس کے لیے, یہ فیکٹری اس کے لیے, یہ مال اس کے لیے, یہ چیزیں اس کے لیے, ایسے خیالوں میں تقسیم کرتے ہیں یا کاغذوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور جو غریب ہوتا ہے اور جو بے بس ہوتا ہے, اس کے پاس تقسیم کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ اپنے دن رات کو تقسیم کر کے اس کریم کے سامنے آہیں دعائیں, وہ کام میں لگا ہے, وہ کسی محنت میں لگا ہے, وہ مزدوری میں ہے, وہ اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا, اللہ کو یہ دعائیں پہنچ رہی ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ غریب, یہ بے بس مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور مالدار اپنی نسلوں کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے, کہتا ہے دولت دنیا روپ جوانی سب کچھ ہے, حالانکہ یہ ڈھلتے بڑھتے سائے, یہ دنیا ہے, 2-4 دنوں کی, انت کوئی نہ پائے. بچہ کچھ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, 2-3 سال گزر گئے, ایک دفعہ شہر میں گئے کسی کام پہ، تو ماں نے کہا بیٹا اب رات کہاں گزاریں، ہوٹلیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں. بچہ کہنے لگا اماں نہیں، یہ خالہ کا شہر یہی ہے، خالہ اسی شہر سے آتی ہے، ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے پاس تو سکول بھی دور ہے، خالہ کا شہر یہی ہے. خالہ نے مجھے اپنا پتہ دیا ہوا ہے، اگر ہم خالہ کے گھر چلے جائیں تو کیا مناسب نہ ہوگا؟ وہ خالہ جو ہر مہینے 50 روپے دیتی ہے، وہ خالہ جس نے میرے پاؤں کی پٹیاں رکھوائی تھیں، وہ خالہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور جوتے کے بغیر میں چل کے پیچھے رہ گیا تھا اور پاؤں گھسیٹ اور لنگڑا کے چل رہا تھا، اس خالہ نے اپنی گاڑی روکی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کسی نے پوچھا کسی سے تو نے پیٹ بھر کے پہنا کب کھایا تھا؟ کہا اس دن کھایا تھا جب میری اما مری تھی، لوگوں نے بڑے چاول کھلائے تھے اور لوگوں نے بڑا کھانا کھلایا تھا، پر اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلائے راہ تو آرام. لیس الغریب غریب شام والیمن، ان الغریب غریب لحد والکفن. ہو خالہ، اماں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اس خالہ کے دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکلی. میں نے ان کا تعارف کرایا کہ میری یہ خالہ کا گھر ہے. کہا کون سی خالہ؟ کہا اس نام کی اس شوہر. کہا ہاں بیٹا میری بہو ہے، تم کون ہو؟ کہا اس وقت. اچھا بچے تم ہو، تمہارا بڑا تذکرہ کرتی تھی، ایک معصوم بچہ میں نے دیکھا اپنے ہم جولیوں کے ساتھ جا رہا تھا پاؤں گھسیٹتے ہوئے، وہ پھر تیری مدد کر کے آ کے بڑی خوش ہوتی تھی. بیٹا وہ میری بہو ہے، بیٹا 4 دن پہلے وہ فوت ہو گئی ہے اور میرے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے، تم بھی آ جاؤ. میں اپنی ماں کے ساتھ گیا. میری ماں کو ایسے دیکھ کے کہنے لگی بوڑھی ہاں یہ تو ایسے ہے جیسے میری بہو تھی، وہ بھی تیری طرح ایسے نیک صورت نیک سیرت تھی، وہ بھی تیری طرح ایسی تھی. اچھا بیٹی بیٹھو. خاتمہ آ گئی، کھاتا پیتا بڑا گھر تھا اور کھانا آ گیا. اور میرے جی میں کھانے کے ساتھ ایک بے طلبی تھی. خالہ نے مجھ سے کہا تھا اگر میں مر گئی میری قبر پہ آ کے پڑھو گے؟ اور میں نے ان کی قبر اور قبرستان پوچھا اور میں نے کچھ نہ کھایا، قبرستان پہ گیا. ماں کے پاس جب کھانا آیا تو ماں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں ہے. تو کہاں ہے بیٹا؟ پوچھا تو کہا کہ بیٹا تو قبرستان گیا ہے، خالہ کی قبر پہ قبرستان گیا. کہا میرے آنسو نکل گئے. بیٹا مجھے آ کے کہتا تھا، خالہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو میری قبر پہ آ کے پڑھو گے. آئے ایک درویش مرے، اس دنیا سے جانے لگے، حضرت شیخ رشید احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ امام قاسم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا احمد صاحب اپنے بیٹے سے کہنے لگے احمد بیٹا سب کچھ پڑھا ہے سب کے لیے، پر قرآن تو میرے لیے تو نے پڑھا ہے، قرآن تو میرے لیے پڑھا ہے، اور بیٹا مجھے قرآن دینا نہ بھولنا، دینا نہ بھولنا. حضرت شیخ محمد یاسین صاحب استاد تھے حضرت شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے، اپنے سائیں محمد شفیع فرمانے لگے، مفتی اعظم تھے، فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا شفیع بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھول. باپ کو بھول تو سارے جاتے ہیں پر بیٹا مجھے ذرا دیر سے بھولنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا. اور کہا کہ میں بیٹے کا انتظار کرتی رہی. بڑی دیر کے بعد بیٹا آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا خالہ سے وعدہ پورا کرنے گیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہا میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن آپ کی قبر پہ آ کے سنایا کروں گا، پر اماں ہمارا گاؤں تو بہت دور ہے، کیسے آیا کروں گا؟ میں خالہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں روز آ کے قرآن سنایا کروں گا، پر کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا اللہ کو کر دے گا. کہا کہ
پرسوں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ہم نے کوئی اپنی بہو کا کوئی ختم رکھا ہے، کچھ رسم رکھی ہے، تو کہا کہ میں نے خالہ سے کہا، اپنی امی سے کہا، اماں ہم آج نہ جائیں، پرسوں، اس دوران میں خالہ کی قبر پہ جایا کروں گا اور پرسوں کی دعا کے بعد ہم چلے جائیں۔ اماں مان گئی۔ سارا دن خالہ کی ساس اماں سے باتیں کرتی، آخری دن اماں سے کہنے لگی، بیٹی ایک بات کرنی ہے تجھ سے، ناراض تو نہیں ہو؟ اور کہا میں مسلسل یہ دعا پڑھ رہی تھی، پڑھو میرے ساتھ، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منها۔ آپ چھوٹی سی، کہا میں دعا مسلسل پڑھ رہی تھی اور زندگی کے دن رات بیت رہے تھے، ایک امید، ایک نئے چاند کی کرن کو دیکھنے کے لیے۔ وہ خالہ کی ساس کہنے لگی، بیٹی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جو وصف اور جو خوبیاں میں نے اپنی بہو میں دیکھی تھی، ایسی بہو اللہ ہر سب کو دے، وہ میں نے تجھ میں دیکھی ہیں، کیا تو مجھے اپنی اماں بنانا پسند کرے گی؟ میں تجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکے، کہا میں تو آپ کی خادمہ ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا نہیں بیٹی، میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ کہا میرے بدن پہ پسینہ آ گیا، میں نے سوچا نہیں تھا، میں غربت کی ماری، میں تنگ دستیوں کی ماری، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑا گھر، اتنی بڑی مال و دولت، جاہ و حشمت، غلام اور خادم نہیں اس گھر میں، اور اس بوڑھی اماں کا ایک ہی بیٹا تھا۔ کہا میں خاموش ہو گئی، تو کہا میرے، اس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، پاؤں پر، بیٹی تو مجھے اپنی ماں نہیں بنانا چاہتی؟ میں تڑپ گئی اور کہا کہ میں پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کر لوں۔ ہاں کر لو، بیٹے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے شرماتے ہوئے بیٹے سے بات کہی، کہا کہ اماں میں آج یہی مانگ کے آیا تھا کہ مولا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم اس شہر میں رہ جائیں، اماں یہ سنت ہے، آپ پوری کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور کہا انہوں نے برادری میں اعلان کر دیا، آج جتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے آج اس تقریب میں شامل ہوں گے کہ میں آج بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، کیونکہ مرد کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، عورت کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں۔ اور کہا کہ ساری زندگی میری ماں مر گئی اور مجھے کہتے گئی، بیٹا اگر کوئی نعمت چھن جائے، اگر کوئی چیز چھن جائے، تو ایک دعا پڑھنا، اور وہ دعا یہی ہے، اور اس کو مسلسل پڑھنا۔ اور بیٹا میں اس اپنے بزرگ کو جس نے مجھے دعا سکھائی تھی، خاندان کا بڑا تھا، میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے دعا سکھائی تھی اور جس نے مجھے دعا بتائی تھی، آج بھی دعا کرتی ہوں، اور جس نے مجھے یہ نظام بتایا تھا۔ کہا کہ سارے، میں ایک اگلے واقعے کی طرف آ رہا ہوں، یہ زندگی تو بس گئی، اس بچے کا اس شہر میں داخلہ ہو گیا، وہ بچہ وہاں رہا، اسے رہائش بھی مل گئی، اسے امام بھی مل گیا، اسے باپ کا سایہ بھی مل گیا، اسے ایک بڑا گھر بھی مل گیا، اسے خوشحال زندگی بھی مل گئی۔ ہاں وہ بیٹھ کے کبھی کبھی اپنی پٹیوں کو، اپنے زخموں کو، اپنے پاؤں کے کسیٹنے کو، اپنے فاقوں کو، اپنی غربت کو، اپنی دنکستی کو یاد کرتا تھا، پھر اماں سے کہتا تھا، اماں وہ دعا جو آپ پڑھتی تھیں، اس دعا نے تو میری زندگی کو نکھار کے رکھ دیا، اس دعا نے تو میری زندگی میں خیروں کی اور برکتوں کی اور رزق کی اور دولت کی بارش کر دی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منها۔ کیا دعا ہے میرے کملی والے کی، کیا چھاؤں ہے میرے آقا کی، جس سے کچھ نعمت چھن جائے، وہ بیوی چھن جائے، وہ شوہر چھن جائے، عاشورہ کا ٹھل جانا، عاشورہ کا ٹھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچی کا اتر جانا، کیا کربلا کی شامیں تھی، کیا آل رسول کی قربانیاں تھیں، کیا آل رسول کی آہیں تھیں، کیا ظالموں کے ظلم تھے، کیا تپتی ریتیں تھیں، کیا کربلا کی صدائیں تھیں، کیا اس دھرتی کا اس خون کو پی جانا تھا جس کے ساتھ میرے آقا کا لعاب لگا تھا، میرے آقا نے زبانیں چوسی تھی، عاشورہ کا ٹھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچی کا اتر جانا۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور غم سے مانگی جانے والی دعائیں اور دکھ سے مانگی جانے والی دعائیں اور تج سے اندر سے نکلنے والی آہیں وہ تو عرش کو جا کے ایسے ہلاتی ہیں اور فیصلے بدلوا کے، حتیٰ کہ لوح محفوظ میں اگر خباثت، رسالت، تنگ دستی، فقر، غربت، تھکے، آہیں، ظلم، ستم، لولاپن، لنگڑاپن، اندھا، کانا، اپاہج، بیمار، مریض، اگر لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ دعائیں جا کے اس کو بدلوا دیتی ہیں۔ میرے رب کا قلم خود چلتا ہے اور خود نظام عالم سارا کا سارا بدل جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اگست میں اعلان ہوا کہ بڑے صغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا، اعلان ہوا، اعلان ہوا، اس ملک کا کیا نام رکھا جائے؟ روس کے اندر ایک شہر خوارزم صوبہ، خوارزم کے اندر ایک جگہ جس کا نام ہے کراکل، پاکستان میں گیا ہوں وہاں، یہ کراکلی ٹوپی جس کو موجودہ نام جنہ کہہ دیا ہے، کراکلی ٹوپی، کراکل کہتے ہیں گول خیموں کو جو تغرل کے ہیں، اور تغرل کے خیمے دیکھیں، اور تغرل کے وہ جو گول خیمے ہیں، میں وہ خیموں کو دیکھ کے آیا ہوں، ان خیموں کو کراکل کہتے ہیں، اور پاکستان وہاں کے ایک جگہ کا نام ہے، اس ملک کا نام اس خیر کی جگہ سے لیا گیا، اس جگہ سے لیا گیا، وہ صدیوں ہزاروں سال پرانا نام ہے پاکستان۔ ہر طرف اسما کسما پرشی، اس خاتون کی زچگی تھی، ولادت کی توقع تھی فوراً، اور قافلہ سارا جا رہا تھا، ہر طرف لوٹ، ہر طرف پرچیاں، ہر طرف تلواریں، اور ہر طرف ایک قتل و غارت کا سامان تھا۔ میرے دوست ہیں اس دن کہنے لگے، ہمارے بڑے مالدار تھے، اچانک ہمارے گھر کا فرد فوت ہو گیا، نوکروں کے میت کو حوالے کیا کہ جاؤ اس کو دفن کراؤ، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور ہم نے جہاز کرائے پہ لیا تھا، اڑنے والا جہاز، اور وہ لاہور والٹن کے ایئرپورٹ پہ آ کے وہ اترا تھا، اور ہم جہاز پہ، ہمارا سارا خاندان، اپنی جو کچھ بھی تھا، بس لا سکے لا سکے، باقی سب ہستا بستا گھر چھوڑ کے آ گئے۔ شوہر نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، باقی سارے چلے گئے۔ کہا کہ میری بچی پیدا ہوئی قافلے کے جانے کے 3 گھنٹے کے بعد، لیکن ہم شوہر بیوی ایک درویش کے پاس جاتے تھے، ہمیں تعویذ دینے والے پیر بہت ملتے تھے۔ کہا میرے دل میں مسنون دعائیں اور وظائف کی ایک لگن تھی، وظائف کی ایک لگن تھی، اور کہا میں مسنون دعاؤں میں یہ دعا مجھے اچھی لگی، اور میں یہ دعا پڑھتی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز سے محروم ہو جائے، کسی نعمت، کسی چیز سے، اور یہ دعا اگر پڑھے تو اللہ اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے، اور کہا میں وہ دعا پڑھتی تھی۔ اب واقعہ شروع ہو رہا، وہ غم کی داستان شروع ہو رہی۔ کہا کہ میں بچی پیدا ہوئی، میں اوپر کی منزل پہ تھی کہ دروازہ کٹکھٹایا اور جانی پہچانی آوازیں آئیں، ہم نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا، میرے شوہر کے قریبی جاننے والے دوست آئے، دو سکھ تھے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی ان کے پاس برچیاں تھیں، ایک نے میرے شوہر کو مارا اور دوسرے نے تلوار کا وار کیا۔ کہا کہ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، بس میں پھر جنون میں آ گئی، اوپر سے ہمارے جو بنیرا تھا، چھوٹی دیوار تھی چھت کی، اس کی اینٹیں توڑ توڑ کے میں نے اینٹوں کی بارش کر دی، ایک کو تو لگا، اس کا بھیجا بٹا وہیں گر گیا،
دوسرے کے ہاتھ میں میرے شوہر کے ہاتھ میں تلوار آئی، اس نے اس کے تلوار ماری، پیٹ کے اندر اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، میرے شوہر کا خون بہ رہا تھا، پر میرا شوہر سیڑھیاں چڑھ کے میری خیر خبر لینے کے لیے اوپر آیا، لیکن دوسرا قدم نہ اٹھا سکا، وہیں گر گیا، دم توڑ گیا۔ میں خوف زدہ اوپر کھڑی ہوں، دو لاشیں ختم ہو گئی ہیں، ایک جس کی پیٹ میں تلوار اور آنتیں باہر آئی ہوئی تھی وہ کہا رہا تھا، سیڑھیاں اترتی ہوں تو شوہر کی لاش پڑی ہے، بے بسی کے عالم میں شوہر کے سینے پہ پاؤں رکھ کے میں سیڑھیاں نیچے اتری، اور مجھے اس پل کا آج تک بھی یاد ہے، میں اور میرے شوہر کا سینہ، وہ شہید کی لاش اور وہ پڑی ہوئی تھی، اور میں اس کے پاؤں سینے پہ پاؤں رکھ کے سیڑھیاں نیچے اتری، اور جا کے میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کہا، بس مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا، ایک طرف بچی کے رونے کی آواز، ایک طرف میری اندر کی کیفیت، ایک طرف لاشیں پڑی ہیں، ایک طرف تنہائی، ایک طرف ویرانہ، ایک طرف خون ہی خون، اور قتل و غارت کا خوف ہے، قتل و غارت کا خوف ہے۔ اور یہی دعا پڑھ رہی ہوں مسلسل، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا من، بس کہا، میرے منہ سے کچھ نکل نہیں رہا۔ میں پچھلے سال ایک زندگی کی بیماری میں گیا، موت تک چلا گیا، حیرت انگیز بات ہے، یہ میں نے درس میں بات سنائی تھی، بعض اوقات اس اضطراری حالت میں اللہ کچھ عطا فرماتے ہیں، اور میں دعائیں کاپ پڑ رہا تھا مسلسل، مجھے یاد نہیں، میں نے وہ دسیوں پڑھی، بیسیوں پڑھی، سینکڑوں پڑھی، ہزاروں پڑھی، کتنی پڑھی، مسلسل بے ساختہ، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شئن اعظم منہ وبکلمات اللہ التامت التی لا یجاوزہن برا ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ یہ دعا پڑھ رہا تھا، اور یہ دعا وہ ہے، کعب بن احبار میرے آقا کے کملی والے کے غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، دعا نہ پڑھتا، اور چونکہ یہ صحابی کے الفاظ ہیں، میں مجبور ہوں ان لفظوں کو بولنے پہ، ادب میرے سامنے مانے ہیں، آل رسول کا، اصحاب رسول کا ادب، لیکن ان کے الفاظ ہیں، اگر میں یہ الفاظ ادا نہیں کرتا تو روایت پوری نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے کتا بنا دیتے، اور ایک روایت میں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدا بنا دیتے۔ وباؤں، بیماریوں، جادو کے لیے، جنات کی سختیوں کے لیے انوکھی دعا ہے، میں نے اس کے واقعات بتائے ہیں، آج یہ موضوع نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح وہ خاتون کہہ رہی تھی، میرے منہ سے بس یہی دعا نکل رہی تھی، یہی دعا نکل رہی تھی۔ کہا کہ میں نے دروازہ بند کیا، اب کیا کروں، سوچا کہ رات کی تاریکی میں نکل کے کیمپ میں جاؤں گی جہاں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ کہا میں دروازے کی آہٹ میں کھڑی ہوں، دیکھا کہ ہماری جو جمعدارنی بھنگم تھی وہ جا رہی تھی، میں نے اس کو آواز دی، ویسی متوجہ ہوئی، میں نے کہا، اس کو بلایا کہ ماسی میں فلاں بول رہی ہوں، مجھے آواز دے رہے، ہر طرف سناٹا تھا، وہ اندر آئی، میں نے دروازہ بند کیا، اس نے دیکھا، سمجھ گئی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ میں نے کہا مجھے کیسے نکالی گئی یہاں سے، کیا میرے اوپر احسان کرے گی؟ میں نے اسے اپنی سونے کی انگوٹھی اتاری اور ایسے سونے کی انگوٹھی ایسے دے دی، کیا کرے گی؟ میں نے کہا بیٹی ساری عمر اس گھر کا نمک کھایا ہے، آج خدمت کا موقع آیا ہے۔ کوئی حیا والی تھی، اما فرماتی تھی پتر کھاتے کوئی منے دے، سمجھ نہیں آئی، پتر کھا کے بھی کوئی مانتا ہے، منہ کھاوے تے آپ شرماوے، یہ بھی کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی حیا والی تھی، کہنے لگی بیٹی کیسے نکالوں؟ کہا کہ اما ایک تدبیر میرے پاس آئی ہے، اپنے کپڑے مجھے دے دے، اپنی خون پہانے والی ٹوکری سر پہ ہے ٹوکرا، وہ مجھے دے دے، اور میرے کپڑے تو پہن لے، مجھے لے کے چل، اور میں اپنا آگے دوپٹہ زیادہ رکھوں گی، راستے میں ملے تو کہنا میری بہو ہے، تجھے تو سارے جانتے ہیں، تو انہی کے مذہب کی ہے جن کو یہاں کچھ نہیں کہا جا رہا، اور میں کیا کروں گی؟ اپنی بچی کو اس پخانے والی ٹوکری میں ڈال دوں گی. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہا کہ اس کے کپڑے میں نے پہن لیے. میں غم کے قصے سنا رہا ہوں، آپ افسردہ تو نہیں ہو گئے؟ میرے پاس غم کی داستانیں ہیں کچھ اس طرح بھی کہ آپ کی جدائی بھی تھی. یہ تسبیح کا نام آپ کے دم سے آباد ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. میرے دم سے آباد نہیں، آپ کے دم سے آباد ہے. آپ کا عشق، آپ کی قربانیاں، آپ مخلصین ہیں، آپ مخلصین ہیں. مجھے ایک احساس ہوا، دو دن پہلے میں حجویری محل گیا. میں نے زندگی کی پہلی رات حجویری محل میں گزاری. ایک ٹوٹی پوٹا چھوٹا سا ایک بستر، اور جس میں کوئی کمرہ تھا، کوئی ساتھ اٹیچ بات نہیں، کچھ نہیں. وضو ٹوٹے تو دو لوٹے بھر کے میں نے رکھوا لیے، جب پانی کا بھروا لیا جو گرم ہو چکا تھا، اور مجھے ان تنہائیوں کا احساس. میں نے پہلا چلہ کیا، پھر چند احباب کو بلا کے ان کو نوازا، دعا دی، اور میں نے وہاں 40 چلے کرنے ہیں. ابھی ایک چلہ میرا گزرا اور مجھے احساس ہوا کہ تیرے ہی دم سے ہے رونق. ہاں، عمارتیں انسانوں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں. وہ گھر ہو بہت بڑا اچھا بنا ہوا، پر ویران پڑا ہو تو کہیں گے خالی گھر ہے، ویران گھر ہے. اور ایک گھر بہت اچھا بنانا ہو، جھونپڑا ہو، اور کہیں گے بھرا ہوا گھر ہے. انسانوں سے گھر اچھے لگتے ہیں. یہ فقیروں کے آستانے، یہ فقیروں کی خانقاہیں، ہاں ہاں یہ فقیروں کی درگاہیں، یہ آپ سے اچھی لگتی ہیں، یہ آپ سے اچھی لگتی ہیں. میں تنہائی کی کچھ لمحے وہاں گزار کے آیا ہوں، حجویری محل میں. کہا کہ میرے کپڑے بدل لیے، جمعداروں کے کپڑے میں نے پہن لیے. کہا میرے دل میں بس یہی دعا تھی اور کچھ نہیں تھی. میں نے اس دعا کے کچھ واقعات جمع کیے ہیں، اس دعا کے کچھ زندہ مشاہدات جمع کیے ہیں. بس یہی دعا تھی اور پڑھ رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اور پڑھ رہی تھی، اور ٹوکری میں بچی کو ڈالا. راستے میں گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا. جمعدار آگے تھی، میں پیچھے تھی. آگے گئی تو تھانے والے نے بلایا، اور جمعدار نہیں. انہوں نے کہا جی صاحب جی. انہوں نے کہا ہمارا لیٹرین صاف کرتی جا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا میں گئی، بچی کے چھوٹا زندہ لاشا اٹھایا، لیٹرین کی ایک طرف رکھا، پخانہ ڈالا، پھر بچی کو پخانے میں ڈالا کہ صرف اس کی گردن باہر رہی، اور اس زندہ معصوم پھول کو سر پہ اٹھایا. جان پہ بنی ہوئی تھی، زندگی ہر طرف ایک تھی کہ اب میری زندگی کا یہ ایک ہی سہارا بچی ہے. سارا گھر لٹ گیا تھا، مجھے خبر نہیں تھی میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، میری ماسی خالہ کہاں ہے، میری اماں، میرے ماموں، کوئی خبر نہیں. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یومئذ شان یغنی. او بھائی، نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند. وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند. وہ نفسا نفسی قیامت، جو بڑی قیامت آئے گی، یہ چھوٹی قیامت تھی، ہر تھی قیامت. کہا کہ وہاں کیمپ میں پہنچی، اس کے کپڑے اسے دیے، اپنے کپڑے آپ لیے، بچی کو دیکھا. کیمپ میں ایک بچہ میرے محلے کا نظر آیا. میں نے کہا اپنے محلے گلی کے کچھ لوگ ہیں؟ کہا فلاں جگہ بیٹھے ہیں. بڑی مشکل سے انہیں دیکھا، وہ حیران رہ گئی، کیا حالت ہے تیری، کیا ہوا؟ بچی کو ٹوکری سے اتارا، یہ کیا ہوا؟ ساری کہانی سنائی. انہوں نے بچی کو پانی بھر کے دھویا، مجھے نہلایا دھلایا، کچھ صاف کیا، مجھے سانس میں سانس آیا. 5 دن ٹرین کا انتظار کرتے رہے، ٹرین نہ آئی، اور والٹن کیمپ 33 किलोमीटर था और वो उस हालत में मैंने बच्ची को उठा के एक ही दिन में तय किया। और जब यहां लाहौर पहुंचे तो गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, कौन मेरा था, कोई था ही नहीं, मैं और एक मासूम कली और जवानी की बहारें और हर तरफ अपने आप को छुपाए छुपाए फिरूं। वो मेरी पहली ही बच्ची थी और छोटी उम्र में शादी हो जाना अमूमी रिवाज था। का एक दफा एक बहुत बड़ी कोठी थी, भूख से बेताब होके बच्ची की, बच्ची का रोना, उसका गम, उसकी आहें, उसकी सिसकियां मुझसे बर्दाश्त न हुई, जैसे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के का रोना अम्मा हाजरा से बर्दाश्त न हुई। फिर कभी इधर भागती थी तो वो सफा बन गया, कभी इधर दौड़ती थी तो वो मरवा बन गया, कभी इधर कभी उधर, कभी आहिस्ता चलती थी, कभी जोर से चलती थी, कभी दौड़ती थी। आज भी जहां दौड़ी है वहां सब लाइटें लगी हुई हैं, वो जगह है, अगर किसी के अंदर दौड़ने की सकत है तो दौड़े, अगर दौड़ने की सकत नहीं है तो दौड़ने वाली कैफियत ही बना ले। कहा मेरा हाल यही था। एक दरवाजा खटखटाया, मैंने मजबूर होके एक खातून बाहर निकली, जी अम्मा रोटी मिल जाए। कहा के जब मैंने रोटी कहा ना, मेरे अंदर चिढ़ गया। मेरे घर में मालदार इतना था, मेरे घर में तो रोटियों की लाइनें लगती थी और गुलाम आते थे। मेरे वाले सगरा मतलब एक बात फरमाते थे मुझे, एक वसीयतों में उनके बात थे, बेटा दुआ करना अल्लाह कभी इनकलाब का मुंह ना दिखाना, इनकलाब का मुंह ना दिखाना। पर मैं 47 का जो इनकलाब था ला, ऐसे इनकलाब का कभी मुंह ना दिखाना। मेरे वाले साहब की वसीयतों में एक बात थी रहमतुल्ला, काका बेटी हां हां आ जाओ। ये कौन है? कहा मेरी बेटी है। तू कहां से आई? कहा मेरा शौहर ऐसे जबा हो गया और ऐसे थकती थकाती रुलती रुलाती मैं आई। एहसान दानिश कहता है कि मैं 6 आने किराए के एक गुसल खाने में रहता था लाहौर के मजंग के, ये मेरे बाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ। कहा कि वाल्टन कैंप पे जमा वहां थे तो एक मई थी, उसका एक ही बच्चा बचा था और उसका नाम गुलू था। और वो बच्चा कहीं कैंप था हुजूम हजारों लोगों का और वो गुल्लू उसका गुम हो गया। कहा उसका सारा घर तो बचा नहीं था बल्कि गुल्लू बचा था और वो हर हर जगह जाती और पागल दीवानों की तरह, लोगों मेरे गुल्लू को किसी ने देखा है? लोगों मेरा गुल्लू है कहीं? फिर घोड़े और खड़ा था, घोड़े के पास जाके उसके सर पे हाथ रखा तो उसने हाथ चबा लिया और हाथ को बड़ी मुश्किल से निकाला तो खूनम खून हाथ था। कहने लगे तूने मेरे गुल्लू को देखा? अच्छा नहीं देखा, तू भी नाराज हो गया। उसे खबर नहीं थी मेरा हाथ घोड़े ने चबा लिया है। उसके दिल में एक दर्द था, उसके दिल में गम था, मेरा गुल्लू कहां है? मौला मौला कभी इनकलाब का मुंह ना देखा। सारे आमीन कहो, फिर आमीन कहो, फिर आमीन। कहा खातून ने बिठाया, पानी पिलाया, मैंने ऐसे चेहरा देखा तो उठने लगी। कहा बेटी कहां जाती हो? बेटी कहां जाती? मैंने कहा मैं आपकी मेहरबानी, नहीं बेटा खाना खाओ। कहा कि एक बाबा जी आए तस्बीह हाथ में, बूढ़ी खातून, बूढ़े बाबा जी, उनकी एक बेटी आ गई जो आपकी अभी जवानी की मंजिलें तय कर रही थी। कहने लगी बेटी हमारी एक बेटी है, 2 बेटियां थी, एक की शादी हो गई, एक अभी बाकी है, तू घर में बैठ खाना खा ले। कहा इज्जत के साथ खाना खिलाया, मेरे हालात पूछे, मेरे आंसू पूछे, मेरे हालात पूछे, मेरे आंसू पूछे, और मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया। कहा जब उठने लगे, कहने लगी बेटी तू कहां जा रही है? कहा मैं कैंपों में जहीं जगह रहती हूं। कहा तेरा घर है? कहा नहीं। तो कह रहे यही तेरा घर है, रह जा। कहा उन کی محبت ایسی کہ میرے پاؤں وہیں جم گئے،
میں وہاں سے نہ اٹھ سکے.
کہا کہ چند دنوں کے بعد بابا جی ایک فارم لے آئے، کلیم فارم ملتا تھا کہ آپ پیچھے کیا پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہیں، جائیداد. کہنے لگے بیٹی کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا بابا جی ایک گھر تھا ہمارا. کہا کوئی اور؟ کہا بابا جی نے کہا بیٹا جو لکھنا ہے لکھ لے. کہا بابا جی ایک ہی گھر تھا. کہا کہ صبح بیٹا جا کے وہاں والٹن کے ساتھ کیمپ ہے، وہاں لوگ لائن لگے ہیں، تو بھی کلیم فارم اپنا جمع کرا دے. کہا کلیم فارم جب جمع کرانے گئی، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، جوان تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے بس ایک ہی مکان ہے. ہاں جی. کہا لوگ تو اپنی بہت سی چیزیں لکھ رہے ہیں، نہیں بھی ہے تو لکھ رہے ہیں ہمارا وہاں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. ہر بندہ یہاں کہتا ہے میں وہاں فیکٹری کا مالک تھا، مربوں کا مالک تھا. اس نے کہا نہیں، ایک ہی مکان ہے. اور کہا کہ اس لائن میں کھڑے بھی میرے نماز کا وقت ہو گیا، میں نے وضو کیا، مجھے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی اور اپنی لائن توڑ کے پھر میں اس جگہ، انہوں نے کہا کہ میری جگہ رکھ لینا. پھر آ گئی، ادھر بیٹی کا کام تھا کہ بیٹی کا کیا ہوگا، اس کو دودھ کون پلائے گا، اور ادھر وہ دعا پڑھ رہی تھی مسلسل. کہا بس میری زبان پہ یہی کی لفظ تھے، ایک ہی دعا تھی. کون سی دعا سنائیں؟ ایک ہی دعا تھی اور کوئی دعا نہیں تھی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبت وخلف لی خیرا منہ. حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اما نے ام المومنین. کہا کہ میں وہ فارم جمع کرا کے آ گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد اماں، بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا تو بیوہ ہے، شادی کر لے. کہ اماں میں تو اپنی اس بچی کی تربیت کے لیے اپنی زندگی ساری وقف کر دی ہے، میں شادی نہیں کروں گی. کہا وہ مجھے کہتی رہی، آخر مجھے آمادہ کر لیا. اور میں نے کہا میری اس بیٹی کو کون قبول کرے گا؟ کہا بیٹی اللہ پاک جب راستے بناتا ہے تو سارے ہی بن جاتے ہیں. ایک دفعہ کہنے لگے کہ بیٹی ایک رشتہ ہم لائے ہیں، اگر تو اجازت دے دو اور اگر تو کہے کہ آپ میری ماں ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ نے مجھے آمادہ کیا ہے شادی کے لیے، میں تو آمادہ نہیں تھی، اگر رشتہ ہے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. کہا کہ میری نکاح تھا، 10-12 لوگ جمع ہوئے، میرا انگوٹھا لگوایا اور مجھے کہا کہ تیرا فلاں بندے کے ساتھ نکاح ہو گیا. جب اس بندے کو جا کے میں اس کی بیوی بن گئی، دیکھا تو وہی تھا جو کلموں کے فارم میں جس نے مجھے کہا تھا کہ تو اپنی جائیداد کوئی اور چیز لکھوا لے، نہیں لکھوائی. انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میری صرف یہ ہے یہ ایک ہی چیز. اور کہا کہ تیری دو ادائیں مجھے اچھی لگی تھیں، ایک یہ، ایک تو لائن چھوڑ کے نماز پڑھنے گئی تھی، میں کرسی پہ بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، روز میرے پاس لوگ آ رہے تھے اور ہر بندہ کیا کہہ رہا تھا. پر ایک میں دکھ کی کہانی اور بھی سنا دوں، جنہوں نے بھی کلیموں کے ساتھ ظلم کیا تھا آج بھی ان کی نسلیں سسک رہی ہیں. میں اس دن ایک بندے سے کہنے لگا، ان کا لاہور میں بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا، 18 کنال کا گھر، بہت بڑا، لاہور کی سب سے مہنگی جگہ پہ. اور میں نے کہا تمہارے گھر میں سسک نہ ہے، چھوڑو اس گھر کو، نکلو، کیوں میرا وجدان کہتا ہے اس کے اندر کوئی کلیموں کا ظلم ہے. ایک صاحب کو میں نے آنکھوں سے دیکھا، وہ شہر کا سب سے زیادہ کریمنل آدمی تھا، جرائم پیشہ آدمی تھا، اس کے بیٹے جرائم پیشہ تھے شہر کے سب سے، وہ ایک دہشت تھی شہر کی. اور اس کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ کلیموں کا بہت بڑا زوال تھا، کہ اس نے اس دور میں وہ انڈیا سے آیا پاکستان میں، اور اس نے آ کے لوگوں کے کلیم وہ بنائے اور اتنی بڑی جائیداد بنائی، جبکہ وہ وہاں ایک گاؤں میں آخری درجے کا غریب تھا. اور اپنی بہت بڑی سمجھداری سے کلیم اس کو کھا گئے، اس کی نسلوں کو کھا گئے. آج اس کا نشان نہیں ہے،
آج اس کا داغ نہیں ہے.
کہا کہ اس دعا کی برکت سے جب میں جس گھر پہنچی وہ گھر ان کے گھر سے بھی بڑا تھا. ان کی گاڑی تھی اس دور میں, جب شہر میں 16-17 گاڑیاں ہوتی تھیں, اور اس دور میں وہ رزق مجھے ملا, وہ عزت ملی, وہ وقار ملا, وہ زندگی ملی, وہ شان و شوکت ملی.
کسی چیز سے محروم ہو جانا, اسلام کا نظام, شریعت کا نظام, میرے کملی والے کا فرمان, میرے مدینے والی کی زندگی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا.
لٹ گئے ہو, محروم ہو گئے ہو, زندگی کی تقدیر نے کوئی چیز چھین لی ہے, یا مقافات عمل ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, نہ نہ, وہ کریم شہنشاہ ہے, معاف بھی کرتا ہے, عطا بھی کرتا ہے, بدل بھی دیتا ہے, اور پھر بدل بھی کیسا, اس سے کہیں بہتر نہیں, بہترین دیتا ہے, بہتر نہیں, بہترین دیتا ہے, بہتر نہیں, بہترین دیتا ہے, اور انوکھا بدل دیتا ہے, اور انوکھا نظام دیتا ہے. ایک اور سنا دو, سنا دو, غمزدہ تو ہو گئے ہوں گے. کہا کہ میرے والد, ہم دو بہنیں تھیں, میرے والد اسکول ماسٹر تھے, اسکول کے ماسٹر تھے, تھوڑی سی آمدنی تھی, سفید پوشی کا گزارا ہو رہا تھا, سفید پوشی کا گزارا ہو رہا تھا. میرے والد صاحب کے ایک مرشد تھے گجرانوالا میں, گجرانوالا کے ساتھ ایک قوم, ایک مرشد تھے, ان کو لوگ بابا جی کہتے تھے, ان کا نام بابا جی عبید اللہ تھا, جو بعد میں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے, ان کو بابا جی لوگ کہتے تھے, اور وہ لوگوں کو دعائیں بتاتے تھے, تعلیمات دیتے تھے, خیر کی باتیں بتاتے تھے, خیر کی کہانیاں سناتے تھے. کہا کہ بابا جی نے, میرے والد صاحب کا آنا جانا تھا, بابا جی نے والد کو ایک دعا بھی بتائی, اور وہ دعا یہ بتائی کہ اگر کسی نعمت سے محروم ہو جانا پھر یہ دعا پڑھتے رہنا, جلدی نہ کرنا. کہا بابا جی ایک لفظ کہتے تھے, چھتی چھتی نہ کرنا, جلدی نہ کرنا, تمہیں ملے گا. کہا والد صاحب جب فوت ہوئے, ماں کو احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, دعاؤں کے بارے میں ماں کو احساس ہوا. کہا ماں نے ہمیں اور خود اس دعا پہ لگا دی. کس دعا پہ؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہ. ماں اس دعا پہ لگا دی, اگر میری زیر زبر ٹھیک نہ ہو اپنی ٹھیک کر لینا. بعض وقت میری زیر زبر ٹھیک ہوتی بھی ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری اس سے خطا ہو سکتی ہے. تو اس دعا کو کہا, اچانک آ کے گاڑی ایک دفعہ کئی ماہ کے بعد, کوئی 7-8 ماہ کے بعد ایک گاڑی روکی, اور کچھ خاتون آئی ایسے دیکھنے لگی, ایک محلے دار خاتون تھی, ایک کوئی غیر تھی, ہم ایسے دیکھ رہے ہیں. عائشہ نے کہا, اما نے, بہن خیریت ہے, کہاں سے آئے ہیں, کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو تلاش کر رہے ہیں, آپ کے پاس آئے ہیں؟ میں فلاں جگہ سے آئے ہوں, ان کا ایک بڑا گاؤں تھا, ہمارا چھوٹی بستی تھی, گاؤں تھا, پتہ چلا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور مجھے بیٹی کے رشتے کی تلاش ہے, کس نے آپ کا بتایا کہ آپ کا شوہر قریب ہی فوت ہو گیا, اور میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ. اماں کہنے لگی, ہم نے تو ابھی ارادہ نہیں کیا, ہاں بیٹیاں جوان ہیں لیکن ہم, کہا نہیں مجھے آپ کچھ نہیں چاہیے, میں آج کو اپنی بیٹی بناؤں گی. میری بڑی بہن کے, بڑی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گی, مجھے کچھ نہیں چاہیے. بہت اصرار کرتی رہی. کہا کہ اما نے کہا ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھنے آئیں گے. انہوں نے پتہ بتا دیا, بڑے ماموں تھے, ماموں کو بلوایا, ماں نے ایسے ایسے وقت طے ہوا, گئے خواتین گھر میں چلے گئیں, ماموں مسجد میں چلے گئے. نماز کے بعد ایک معزز آدمی نظر آ رہے تھے، معزز آدمی، ان کو بٹھایا، جی میری بات سن کے جائیے گا، میں پردیسی ہوں، آپ سے ایک بات، مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ مشورہ سنت ہوتا ہے، اگر میں آپ سے مشورہ لوں تو آپ مجھے جو دل میں ہے سچ بتائیں گے، ایسے ایسے ایک یہاں نام کے صاحب ہیں، ان کی بیوی آئی، میری بھانجیاں ہیں، بیوہ بہن ہے، ان کے لیے رشتہ آیا، آپ کی کیا رائے؟ کہا ان کا بیٹا بہت اچھا ہے، خاوند بہت اچھا ہے، خاتون بہت غصے والی جذباتی ہیں لیکن بہت نیک شریف ہیں، گھر بہت کھاتا پیتا ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، دوسرے بندے سے پوچھا جس کو بٹھایا نمازی میں، اس نے بھی کچھ ملتی جلتی ایسی باتیں بتائیں، بیٹی کی شادی ہو گئی، اب بیٹی کی کہانی شروع ہوئی، بیٹی ایک ایسے گھر سے گئی تھی جہاں سے روحانیت ملی تھی، اللہ سے مانگنا ملا تھا، دعاؤں کا اہتمام ملا تھا، کچھ مصلے کے ساتھ دوستی ملی تھی، کچھ تسبیح کے ساتھ یاری ملی تھی، جب وہاں گئی تو خاتون کو دیکھا بہت اچھی لیکن کچھ جذباتی، لیکن بہت اچھی ساس، کہا کہ کچھ ڈیڑھ سال تک اولاد کی انتظار کی، اولاد نہ ہوئی، بہت علاج معالجہ، اولاد نہ ہوئی، رب کی تقدیر پہ راضی، سب کہتے تھے اپنے شوہر کا علاج کراؤ، کئی دفعہ میں اپنے اپنے شوہر کو ایک قصہ سنایا، وہاں سے زندگی کا ایک رخ بدلا، وہ یہ سنایا کہ ایک جنازہ تھا، لوگ جنازے کا منہ دیکھ رہے تھے، اس میت کا، ایک درویش آئے، انہوں نے جنازے کو ایسے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری زور سے، ہائے اس کا آگے کیا بنے گا، ان کی ٹھنڈی آہ ایسی تھی کہ بہت سے لوگوں کو لگی، وہ ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہانے لگ گئے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، بابا جی خیریت تو ہے، آپ نے فرمایا کیا بنے گا، کہا اس کی زندگی میں اس کے لیے وقت تھا، پر نماز کے لیے تھا، اس کے لیے اپنے لیے وقت تھا، تسبیح کے لیے، قرآن کے لیے نہیں تھا، اس کے اپنے لیے وقت تھا کہ زندگی میں سنت کو رچانے بسانے کے لیے، کہا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت تھا پر اپنی ذات کے لیے وقت نہیں تھا، دوسرے لفظوں میں اس ٹھنڈی آہ اس لیے بھری، ہائے آگے اس کا کیا بنے گا، کہا جب میں نے شوہر کو یہ واقعہ سنایا تو وہ تڑپ کے رہ گیا، بس اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنی زندگی کو، اپنی صبح کو، اپنی شام کو بدلوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے سارے نظام کو بدلوں گا، اپنی ہر چیز کو میں بدلوں گا، تو جب ماں نے دیکھا نا کہ لگی تو ابھی بوڑھا نہیں ہوا، یہ تو بوڑھے ایسا کرتے ہیں، جن کی موت قریب ہوتی ہے بیٹا، تو نے ابھی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، ابھی سے تہجد شروع کر دی، ابھی سے تسبیح، ابھی سے سنت، ابھی سے زندگی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا تو نے میری بیٹی کو، میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے، تو مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، تو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہے، بس اس دن سے میری ساس کا ظلم مجھ پہ شروع ہوا، میں اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی تھی، اپنی ماں کو میں کچھ نہیں بتاتی تھی، میری ماں کو پتہ نہ چلے، ماں کو ہفتہ 15 دن کے بعد خط لکھ دیتی تھی کہ اما میں بالکل خیریت سے ہوں، میں ان قریب ملنے آؤں گا، سال سال گزر گئے، ماں کے گھر نہ گئی، شوہر ماں کو دیکھتا تھا میرا، گھر میں ایک طوفان ہوتا تھا کہ تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، ابھی اسے بوڑھا بنا دیا، ابھی اسے اس کو بابا بنا دیا، یہ میرے بیٹے کی نمازوں کی عمر ہے، یہ میرے بیٹے کی تسبیحوں کی عمر ہے، یہ میرے بیٹے کی اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنے کی عمر ہے، یہ تو بوڑھی کی ہوتی ہے، تو بیچاری مائی تھی تو نیک شریف، پتھر کو جاہل، کہا ایک دفعہ آئی نا تو دروازہ تڑاک سے اس نے کھولا، کہ لگا میں تیرے سارے کے سارے عیب پکڑ کے آ گئی ہوں، دو پیروں کے پاس گئی ہوں، آمنوں کے پاس، اور دونوں نے مجھے کہا ہے کہ تیری بہو زیادہ دیر مصلی بیٹھتی، میں نے کہا ہاں بیٹھتی ہے، کہا تسبیح پڑھتی ہے، کہا پڑھتی ہے، کہا چلتے اس کا منہ ہلتا ہے. کہاں ہلتا ہے؟ کہا تو اس پہ جادو کرتی ہے. تجھ پہ جادو کرتی.
جب میرا احمد پور میں حویلی کے ہاں میرا گھر میں میرا درس ہوتا تھا وہاں ہر منگل کو ہوتا تھا, پھر وہ منگل کا درس یہاں بھی ہوتا تھا, پھر منگل کا کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس کو جمعرات کی ترتیب میں بدلا. اس درس میں ایک صاحب آتے تھے لالا ظہور دھوبی آتا تھا, اس نے تسبیح ذکر شروع کیا. ایک دم مجھ سے آ کے کہنے لگا جی میری گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تسبیح کی وجہ سے. کیا کہا؟ آپ نے مجھے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی. میں نے گھر جا کے چار دفعہ آیت الکرسی ایسے پھونکا. کہا کہ میری بہو کہنے لگی نہ مراد مرے نہ مراد پھلے, گالیاں دے کے یہ پھونکے مارتا ہے تو میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو پیچھے دست کھانسی بخار تو ہو ہی جاتی ہے. کہا اس دفعہ تو اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا, اس دفعہ تو بہت اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا. اس کا خود ہوا, اس نے کہا مجھے عاملوں نے بتایا کہ تو نے میرے بیٹے پہ جادو کیا, اس کی اولاد تو نے باندھی ہے, تو میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے, تو نے میرے بیٹے کو جو ہے فقیر بنانا چاہتی ہے, مست الست بنانا چاہتی ہے, جنگلوں میں نکالنا چاہتی ہے, اس لیے تو نے اس کو مسلح تسبیح. بس جو پیسے لینے والوں نے, ایک خاتون میرے پاس آئی, وہ کہتی میں آپ کی واحد, آپ پیر ہیں جنہوں نے آپ تو ہی کہا میرا استقبال نہیں کیا, مجھے غالباً ڈھائی یا تین گھنٹے آپ نے باہر انتظار کرایا, آپ کو پتا ہے میں ڈیفنس میں رہتی ہوں. بالکل یہی الفاظ کہ بڑی مائی تھی, اس نے آ کے مجھے چیلنج کیا. آپ تو ہی جب اندر آئی رکن ملا, پتا نہیں اس اللہ کی نیک بندی نے وقت کیسے لیا تھا ٹائم, تاکہ آپ واحد ہیں جس نے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے میرے انتظار کرایا, میرا کوئی استقبال نہیں کیا. اچھا میں نے کہا آپ بیٹھیے. کیسے بیٹھوں میں؟ آپ کیسے بابے ہیں؟ نیک لوگ تو استقبال کرتے ہیں, نیک لوگ تو آنے والے کو تسلیاں دیکھتے ہیں, نیک لوگ تو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں. میں جہاں جس دربار جس آستانے میں گئی ہوں انہوں نے مجھے چادریں ڈالی ہیں, انہوں نے پھولوں کے ہار ڈالے ہیں, انہوں نے میرا استقبال کیا ہے, انہوں نے بابا جی کے دربار سے پھول اٹھائے میری جھولیوں میں بھرا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ میں یہی کچھ ہے میرے پاس تو. ہاں یہی لوگ ہوتے ہیں جو چادریں بھی ڈالتے ہیں اور پھولوں کے ہار بھی ڈالتے ہیں اور پھر کیا ڈالتے ہیں اور ایک بھرا ہوا انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں کہ تیری بہن نے, تیری بہو نے, تیری ساس نے, تیری دیورانی نے, تیری جیٹھانی نے. ہمارے بچوں کا ماموں تھا, اس دن مجھے بیٹھا ہے کہنے لگا ایک بندے نے کہا تو بھی پیر بن جا. میں نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ کس بس ایک لفظ تو نے کہنا ہے کہ تیرے گھر میں سے تینے تیرے اوپر کچھ کیا ہے. اور بتاؤں یہ الفاظ کافی ہیں. اوپر نیچے نوک جھونک تو ہوتی رہتی ہے, گھر میں کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے, دیورانی جیٹھانی ساس نند بہو وغیرہ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. میری زندگی کے پچھلے سال ہیں, میرے پاس نیکیوں کا کوئی پہاڑ نہیں, شاید ایک نیکی ہو. آج تک میں نے لڑایا نہیں, آج تک میں نے ایک دوسرے پہ الزام توڑے ہیں, عمل کے ذریعے بھی حکمت اور بصیرت کے ذریعے بھی. نفرتوں کو ختم کرنے کی آخری کوشش کی ہے. اگر نیت ٹھیک ہے میری تو کام بڑا زبردست ہے کہ دلوں کو جوڑا ہے توڑا نہیں. کہا پھر ساس نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا کرتے کرتے کرتے, بیٹے کے خلاف بد دعائیں کرتی تھی, بہت زیادہ بد دعائیں کرتی تھی بیٹے کا, ہمیں بد دعائیں دیتی تھی. اور یاد رکھیے گا میں نے بد دعاؤں کے سلے دیکھے ہیں. آج صبح ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, صبح ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. یہ ہاتھ میرا زخمی ہے, میں نے مرہم سکون لگائی, اتنا میرے ہاتھ کو وہ چپ کے اتنا معاف کر دیں یوں کر دیں, پتہ نہیں کیا لگا یہ ہاتھ میرا تھوڑا سا خراش پڑ گئی. اور مجھے اس بندے کی زندگی میں اس نے مجھے ایک لفظ کہے, میری مقدر اور نصیب ایسے ہیں پر نہیں,
اس کی ماں کی زندگی میں جانتا ہوں بچپن سے بچپن بہت بد دعائیں دیتی ہے، بہت گالیاں دیتی ہے، بہت بد دعائیں دیتی ہے، اور بد دعائیں لوٹتی ہیں، اور کیسے لوٹتی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، میرے پاس کوئی 8-10 خاندان میری زندگی میں تجربے میں ایسے آئے، میں سینکڑوں مثالیں اور سینکڑوں داستانیں نہیں کہوں گا کہ ماں کی بد دعائیں اولاد پہ آ گئے اور ماں کی گالیاں اولاد پہ آ گئی. سننا غور سے، سننا غور سے، یہ جو لعنت ہے نا، لعنت کسی پہ بھیجتے ہیں، بد دعائیں بھیجتے ہیں اور گالیاں بھیجتے ہیں، یہ جاتی ہے اس بندے کی طرف، اس بندے کی طرف جاتی ہے. اگر وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے پتواؤں لانتوں کے تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا پھر لوٹتی ہے، لوٹ کے اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور اپنوں پہ پڑ جاتی ہے، اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور اپنوں پہ پڑ جاتی ہے. پھر اپنے کہتے ہیں ہمارے نصیب مقدر اچھے ہیں، اور پھر اپنوں کو اگر یہ نصیحت کی جائے، کسی نے وصیت کی تھی ایک درویش نے، ایک درویش نے فرمایا کبھی شہردار اور رشتے دار کو نہ نصیحت نہ کرنا، شہردار اور رشتہ دار کو کبھی نصیحت نہ کرنا، وہ تمہاری نصیحت کو اعتراض سمجھیں گے، ٹانٹ سمجھیں گے، تنقید سمجھیں گے، کبھی نصیحت نہ کرنا. کہا ماں نے بد دعائیں کی بہت زیادہ. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ کہ میرے شوہر کا حادثہ ہو گیا اور میں شوہر کی طرف ہسپتال میں گئی، خون دینے والے نہیں مل رہے تھے، میں نے اپنا خون دیا، پھر اور روگش لوگ آ گئے اور خون دینے والے آ گئے، پر میرے شوہر کی ڈوبتی نبضیں تھیں اور میرے شوہر کا میں نے ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنی آخری گرفت میرے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، کہنے لگا میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں اور ذریعہ توبہ نہیں ہے. تیرا ایک واقعہ بقول اللہ والے کے مرد، مرد گھر کے اندر دین چوکٹ کے باہر لا سکتا ہے، گھر کے اندر نہیں لا سکتا روحانیت، اور اگر روحانیت چوکٹ کے اندر لانی ہے وہ صرف عورت لا سکتی ہے. کہا کہ تو میرا ذریعہ بنی ہے اور دیکھ، اور دیکھ میری ماں کو معاف کر دینا، مجھے آج ماں کی بد دعائیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور جو حادثہ بن کے میرے سامنے آئی ہیں، میں اپنی ماں کو معاف کرتا ہوں، تجھے تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، میری ماں کی وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنے پڑے، اولاد نہ ہونے کی وجہ میں تھا، تو نہیں تھی، پر تجھے سب کچھ دیکھنا پڑا میری ماں کی وجہ سے، میری ماں کو معاف کر دینا. اور دیکھ میرے بعد اکیلے میں رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اور کہا کچھ اللہ اللہ کیا اور میرا شوہر رخصت ہو گیا. اور پھر ایک اگلا طوفان تھا میری ساس کا کہ اس نے جادو کر کے میرے بیٹے کو مار دیا، میرے بیٹے کو مار دیا. میں ایک سکول ماسٹر کی بیٹی تھی، یاد ہے کہانی کا ابتدا حصہ، ایک گاڑی آئی تھی اور اس ساس نے کہا تھا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں اس کو اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں، اور کہا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا, اولاد تو میری تھی نہیں, گھر سے نکلی, ماں کے گھر آئی اور گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے اپنی زندگی کے دن رات کو پالنے لگی. کچھ ہی عرصے کے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی, چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اس کو تاخیر ہو رہی تھی, اور کہا میرے ہاتھ دعاؤں کی ایک کتاب آئی پڑھی لکھی تھی, اور دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی سے کوئی نعمت چھن جائے اور اگر وہ ہے دعا پڑھے اللہ اس سے بہتر نعمت, اور کہا حضرت ام سلمہ کا واقعہ لکھا ہوا تھا رضی اللہ تعالی کا واقعہ لکھا ہوا تھا, حضرت ام سلمہ کا واقعہ لکھا ہوا تھا, اور کہا کہ بس میں نے دن رات اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا, مجھے احساس ہوا کہ میری کشتی یہی ہے, میرا کنارا یہی ہے, میری منزل یہی ہے. پوری ماں کو دیکھتی تھی کب تک مائیں جیتی ہیں اور کب تک سہارے رہتے ہیں, بہن کی شادی ان قریب ہونے والی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ دو ماہ کے بعد, کبھی کہتے ہیں گندم کے بعد, کبھی کہتے ہیں فصل کے بعد, کبھی کہتے ہیں رمضان کے بعد, کبھی کہتے ہیں عید کے بعد, میرا کیا بنے گا, نوکری میں نے کرنی نہیں ہے, گھر بیٹھ کے عزت کا رزق کھانا ہے. تو کہا میں اس دعا کو پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی, کوئی وجدان تھا کیا خیال ہے, میری طرف دیکھیں ذرا میری بات کا جواب دے, کیا خیال ہے, جس بندے کے دل پہ لگی ہوگی درد وہ دعائیں پڑھتا ہوگا یا مانگتا ہوگا, ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے کہاں, ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے کہاں ہیں, جس کے اندر درد, جس کے اندر غم, جس کے اندر دل کی دنیا جس کی ویران ہو گئی, جس کا سرتاج چھین گیا, جس کی دنیا میں اندھیرا آ گیا, اجالے چھن گئے, وہ کسی بھی دعا کو پڑھے گا تو پھر کیسے پڑھے گا, بتاؤ تو صحیح, کس کیفیت کے ساتھ, کس غم کے ساتھ, کس انداز کے ساتھ, کن سوچوں کے ساتھ, کن دردوں کے ساتھ, کس واجد کے ساتھ, کس وجدان کے ساتھ, کیسے پڑھے گا, سوچیں تو سو کیسے پڑھے گا. شادی کا دن آ گیا, شادی کا دن آ گیا اور بہن کی رخصتی کا دن آیا, بارات آ گئی, گھر میں خواتین آئیں, گھر میں کا ایک خاتون مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کی نظروں سے بچ رہی تھی اور مہمانوں کو کھانا پانی چیزیں دیکھ رہی تھی, ایک میں دیکھتی تو پھر خاتون میری نظریں اس کی نظریں میرا تعاقب کر رہی تھیں, حتیٰ کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ کیوں دیکھ رہی ہے اتنا زیادہ, مجھے علم نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا, بری خاتون تھی اور مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی, مسلسل مجھے دیکھ رہی. کہا کہ میں نے تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ میری ماں اور وہ بری خاتون آپس میں تو نہیں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی, ان کی یہ سرگوشی مجھے عجیب لگی, کتنی دیر باتیں کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں, اور اس کے بعد میری ماں نے مجھے بلایا, بیٹی ادھر آؤ, کو جانتے ہو, نہیں, یہ دلہا کی دادی ہیں, میں ملی, انہوں نے مجھے پیار دیا, کہا بیٹھ جاؤ, کہا دلہا کی دادی کو تو پسند آ گئی ہے, کہتی ہے میرا چھوٹا بیٹا ہے, اس کی عمر بڑی ہے, میرا پوتا ہے اور میں اپنے پوتے اپنے بیٹے کو منا لوں گی اور اپنی بہو کو منا لوں گی, اس کی شادی آپ میرے بیٹے سے نہیں کر دیتی, اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بیوہ ہے, کہا کوئی بات نہیں, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ اس کی عمر تو آپ کے بیٹے سے بڑی ہوگی, پوتے سے, کہا کوئی بات نہیں, کہا میں خاموش ہو گئی. اتنی ہی دیر میں اس بوڑھی نے اپنی بہو کو بلایا, بیٹے کو بلایا, گھر والوں کو بلایا, کہا میں نے ایسے ایسے فیصلہ کیا ہے ان کی بیٹی کو نکاح کرنے اور ابھی ساتھ لے کے جانا ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرم منہا. مولا پھر دے تو پھر اسے بہتر دے, دے تو بہتر دے. کہا کہ میری ماں کہنے لگی ہماری تو تیاری نہیں ہے. میرا ایک خادم ہے, کہنے لگے جی اس کا نکاح ہے, منگنی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ شادی بعد میں کریں گے. میں گیا, شادیوں میں بہت کام جانا میری زندگی میں ہے. گیا گاؤں میں, گئے اس کا نکاح ہو گیا, بچی آٹھویں میں نویں جماعت میں پڑھتی تھی. اس نے کہا جی رخصتی ہم کئی ایک دو سال چند سالوں کے بعد کر دیں. پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا, میں نے اس کے والد کو بلایا, حادثے میں فوت ہو گیا. میں نے کہا ملک صاحب میں کیول ہوں نال توڑ دو, آ کیول پیر سنگھ جی میں تو آخر وال ٹھیک ہے, ساری تیاری تو کہیں نہیں تیاری عمل بعد. اگر آپ نے, میں نے کہا زیادہ بھی شوق ہے بیٹی کو چیز دینے کا, چلو بعد میں بھجوا دینا, ویسے جہیز ضرورت نہیں ہوتی, بیٹی دے دینا آخری چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ بھی اگر کوئی جہیز مانگے اور ساری عمر جہیز کا مطالبہ کرے اور ساری عمر اس کو کہے تو لائی کیا تھی, کھا گیا یہ لفظ. اور ایک فقیر کی بات یاد رکھا ہے, گال فقیر دی یاد رکھا ہے, متمنو یار بھی ساری. ایک فقیر کی یاد رکھنا, جو مانگا جہیز ہوتا ہے, جس کے اندر زبان کا سوال تو سوال, اگر دل کا سوال بھی آ گیا, تما آ گیا چھوٹا سا کہ یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں, کبھی خیر کا ذریعہ بنے نہیں گئے گا. بیماریاں, دکھ, تکلیفیں, مشکل, پریشانیاں اور مسائل, اور وہ جہیز, وہ گاڑی, وہ کوٹھی, وہ گھوڑا اور جوڑا. ہمارے انگلینڈ کے میرے مخلص تھے, وہ کہنے لگے یہاں دو لفظ چلتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے دو چیزیں دینی ہوگی, گھوڑا اور جوڑا. گھوڑے سے مراد گاڑی اور جوڑے سے مراد ڈائمنڈ, سونا, چاندی, زیور, سوٹ. گھوڑا اور جوڑا. کہا نہیں, نہیں. اور جو طلب کرے گا اپنی زندگی میں بربادیاں دیکھیں. اور یہ فقیر عرض کر رہا, آج کے بعد ذرا نظریں گھماؤں آپ کو کہانیاں نظر آئیں گی, جنہوں نے بھی جھوڑے جوڑے اور گھوڑے کی طلب کی ہے, حتیٰ کہ طلب دل سے بھی کی ہے. ایک زبان کا سوال ہوتا ہے اور یاد رکھیں ایک دل کا سوال ہوتا ہے, اسے اشراف نفس کہتے ہیں. دل کا سوال, دل کا سوال بھی کیا ہے تو بربادی آ گئی گھروں میں, بربادی آ گئی. الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, کیونکہ چار بندے میری زندگی کو فالو کرتے ہیں. میں نے جب شادی کی میری بات چلی تھی, میں نے اپنے سسرال کو دو لفظ کہے تھے. اس دن بھی اپنے میں بچوں کے بڑوں ماموں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا آپ کو پتا تو ہے دو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. کہہ رہے ہاں ہاں یاد ہے لفظ, میں نے دو لفظ کہے تھے, ایمان کامل نہیں میرے پاس, اخلاق کامل نہیں. تو زندگی کا ایسا ساتھی مل جائے میری ان دو چیزوں میں تکمیل ہو جائے. ایمان کامل نہیں, اخلاق کامل نہیں, آج بھی اخلاق کی کمی کا شکار ہوں, اعتراف کر رہا ہوں مجمع کے سامنے. ایمان کامل نہیں, ایمان کی کمی اللہ کرے موت تک پوری ہو جائے, اور اخلاق کامل نہیں, ان دو چیزوں کی کمی کا شکار ہوں. اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, الحمدللہ کچھ چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا, کچھ بھی نہیں چاہیے, پر دو چیزوں کی کمی ہے میرے اندر, آج بھی ہے, اس کا اعتراف ہے. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. دو چیزوں کی کمی ہے, ایک ایمان کی اور ایک اخلاق کی, اور باقی کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے, مطالبہ نہیں, مطالبہ نہیں. وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں, میں نے کہا تم کہاں کب آئے تھے؟ کہا میں آپ کے جہیز میں آیا تھا. مزاحیہ ہے, میرے جہیز میں کہاں آئے تھے؟ کون سا میرا جہیز تھا؟ کہا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بیڈ ہے, یہ ایک دو چیزیں ہیں, تو یہ ہم اپنے دل سے لیتے ہیں, آپ انکار نہ کریں. میں نے کہا بالکل میں نے لیا تھا, مختصر سی دو چار چیزیں تھیں, برکت والی تھی, اس لیے نہیں برکت والی کہ میں نے مانگا تھا، میں نے تو آخری درجے کا انکار کیا تھا. آخری درجے کا لفظ انکار سمجھتے ہیں؟ کہا کہ وہ جو سامان لے کے آیا تھا نا، وہ میں بھی ان میں تھا، میں بھی آپ کے جہیز میں آیا تھا، میں بھی انہی میں تھا. اور کہا کہ وہ دعا تھی میں پڑھ رہی تھی، اور یوں تقدیر کا پانسا پلٹا اور نظام عالم آیا، اور ایک ہی وقت میں دونوں کے رخصت یہاں ہو گئے. واہ مولا. اور کہا کہ میری ماں کی آنسوں تھے دو کیفیتوں کے ساتھ، ایک دونوں بیٹیاں، اور پھر ایک دونوں بیٹیاں چلی گئیں، جدائی کے آنسوں اور ایک خوشی کے آنسوں تھے کہ مولا اس بیٹی کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ کوئی کون اس کو لے گا، اس معاشرے میں بیوہ، اس معاشرے میں بیوہ اور متعلقہ. میرے آقا نے فرمایا سن لینا، اس فقیر کی بات سن لینا، میرے حضور نے فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا، جنت کے سارے دروازے پکار پکار کے کہنے لگے عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد آقا حضور کہاں ہیں؟ اور ہر دروازہ مجھے پکارے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا، اور بلال نے میری اونٹنی کی لگام مہار پکڑی ہوگی، اور کچھ عورتیں ہیں جو مجھ سے جنت میں جانے کے بعد آگے نکل جائیں گی. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی حفاظت کی اور شادیاں نہ ہو سکیں ان کی. اور پھر فرمایا اگلی بار جن کے گھر میں ان کی بہن یا بیٹی لوٹ آئے کس شکل میں لوٹ آئے؟ یا طلاق کی شکل میں یا بیوگی کی شکل میں، جو ان کی پرورش کرے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میں اور محمد ایسے انگلی ایسے فرمایا. مفہوم ہے جو لوٹ آئے ان کی ناگواریوں کو برداشت کرے، ان کی سختی تلخیوں کو برداشت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. لوٹ آئے، ہاں میرے کملی والے نے بیوہ کو عزت دی ہے، میرے مدینے والے نے بیوہ کو وقار، اور جو لوٹ آئے اس کو وقار اور شرافت دی ہے. ہاں ہاں وقار اور شرافت دی ہے. کہا کہ ماں کے آنسو تھے اور وہ غم کے انوکھے آنسو تھے، ایک غم تھا اور ایک خوشی تھی کہ بیٹیوں کے ایسے نصیب بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے ایسے مقدر بھی ہوتے ہیں. کبھی ہمیشہ سوچتے رہیے گا کہ ماں باپ بیٹیوں کو ڈگریاں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ٹرکوں کے جہیز دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے، بنو سے آگے میں ایک شادی میں شریک تھا ایک اللہ والے کے ساتھ، بہت پرانی بات ہے 1999 کی یا 2000 کی غالباً. اس میں میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باندیاں بھی دیں، غلام بھی دیے، باندیاں بھی دیں، بھینسیں بھی دیں، گائیں بھی دیں، اونٹنیاں بھی دیں بیٹی کے جہیز میں. میں نے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، بیٹیوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے. کوئی دنیا کا مجھے ایک بندہ بتائے اور میرے سامنے آج وہ کاغذ لائے اور اس کاغذ میں لا کے دکھا دے کہ بیٹیوں کے نصیب اور مقدر میں کوئی کاغذ بھی ہوتا ہے، یہ کاغذ وہ ہے جس کاغذ کا تعلق نصیب اور مقدر کے ساتھ ہے. اما نے بیٹی جاتے ہوئے تجھے مقدر کا کاغذ دیا ہے، نصیب کا کاغذ دیا ہے، توانائی کا کاغذ دیا ہے، عزت کا کاغذ دیا ہے، جھولیاں بھری رہیں گی، گھر آباد رہیں گے، تو بے اولاد نہیں رہے گی، تو نامراد نہیں رہے گی، تو ہمیشہ با مراد رہے گی، بد بخت نہیں رہے گی، با بخت رہے گی، بد نصیب نہیں رہے گی، با نصیب رہے گی. کبھی کسی نے نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، پر یہ دعائیں جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کملی والے کا موتی، چوکٹ مصطفیٰ، در مصطفیٰ سے لیا ہوا ایک انمول تحفہ، ایک پھول جو آج آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ وہ دعائیں ہیں اللہ والو، یہ وہ دعائیں ہیں. آج ہم نے تیل بھی دم کرنا ہے، کچھ چیزیں بھی دم کرنی ہیں، سال کے بعد یہ پھر یہ کیفیت آئے گی. آج ہم نے بہت کچھ نعمتیں تحفے پانے ہیں، آج ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، آج ہم نے اللہ کے خزانوں سے پانا ہے، پر یہ دعا وہ دعا ہے جو ہماری زندگی کی بہاروں کو لوٹانے والی ہے، جس کی لوٹی بہاریں ہوں، جس کی اجڑی بہاریں ہوں، جس کی لوٹی اجڑی زندگی ہو، یا اس اجڑی اور لوٹی بہاروں اور زندگی کو لانے اور پانے کے لیے انوکھی دعا ہے، انوکھا نظام ہے۔ میرا گمان ہے آپ کو دعا یاد ہو گئی ہوگی، اگر نہیں یاد تو کوئی دعاؤں کی کتاب، اس طرح کی دعاؤں کی کتاب اگر آپ کو نہیں یاد، صفحہ نمبر 173 پہ، صفحہ نمبر 173 173 اس پہ دعا ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، انوکھی دعا ہے۔ ہماری زندگی میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ یا آج جو میں تیل کو دم کروں گا بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، بندشوں کے لیے، یا آج جو میں دم کروں گا، اور اس سال کے بعد پھر یہ گھڑی انشاءاللہ آئے گی، یہ کیا ہے؟ اس کی کلام تو ہے، اس کا نام تو ہے، اس کی تاثیر تو ہے۔ یا آج جو آپ تحفے پا کے جا رہے ہیں، جائیں گے اور اس سے پہلے تحفے پائے ہیں، یہ اس کے نام کی برکت تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ اس کے کرم اور کریمی کے فیصلے ہیں، یہ اعمال وحی کی برکت ہے۔ اور یاد رکھے گا، قیامت تک وحی کی برکت ہمیشہ رہے گی۔ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ آپ میرے سامنے نہ سوئیے گا، اوٹ لے لیجئے گا، حقیقت کہہ رہا ہوں، دعاؤں کی برکت ہے۔ میں آپ میں جس کو کھڑا کروں، ہر بندہ بولنا شروع کرے گا کہ تسبیح خانے نے جھولیاں بھروا دی ہیں، تسبیح خانے نے مالا مال کر دیا ہے، تسبیح خانے نے عزتوں، دولتوں اور برکتوں کے دروازے کھلوا دیے ہیں، تسبیح خانے نے وقار، شان و شوکت دے دی ہے، اور تسبیح خانے نے مالا مال کر دیا ہے، اور تسبیح خانے نے کبھی چھپایا نہیں، ہمیشہ بتایا ہے۔ تسبیح خانے نے کبھی سینے میں نہیں، کفن میں نہیں، بلکہ زندگی میں واضح کر دیا۔ مجھے تو وہ پوسٹ آپ دیکھیں، رانی پور سندھ میں گیا، وہاں اچانک گیا، بلال پیر صاحب بیٹھے تھے، پائپ والا حکا پی رہے تھے، پائپ والا حکا، اور ترکی ٹوپی سجائی ہوئی تھی، اچکن، اور شیروانی پہنی ہوئی تھی، بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے تھے، خادم ان کو ہوا دے رہے تھے، حالانکہ ہوائیں ہر طرف تھیں، ایک حشم و خدم، ہٹو بچو کا ایک نظام تھا۔ میں وہاں گیا رانی پور کے ان پیر صاحب کے ہاں، ان کے ڈیرے پہ، انہیں پتا چلا کہ یہ اکری والا پیر ہے، ایک دم کہنے لگے، اے دادا، مجھے وہ کہنے لگا، اے دادا تو نے کیا کیا، سات صدیوں سے جس عمل کو ہم نے چھپائے رکھا، ایک پل میں تو نے ایسے سرعام لٹا دیا۔ لوگ مجھ پہ الزام دیتے ہیں، کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ میں چیزوں کو عام کر دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے کملی والے کا امت ہی خاص ہے، اور میرے مدینے والے کا مومن خاص الخاص ہے، امتی خاص ہے، اور میرے مدینے والے کا مومن ایمان والا، کلمے والا کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ خاص الخاص ہے، خاص الخاص ہے۔ اس لیے ہمارے دو بھائی ہیں، ہمارے دو بھائی ہیں، ہمارے دو بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی اور ایک انسانی بھائی، ایک ایمانی بھائی۔ آج بھی ہمارے وکٹر صاحب ہیں، ان کے پاؤں کو میں تیل لگا کے آیا ہوں، کل ان کے آنسو نکل گئے، کہا لاکھوں لوگ آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ مجھ سے آ کے پاؤں کو تیل لگاتے ہیں۔ کل بھی، اس سے پہلے بھی، ہمارے ساتھ، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ یا ہادی ہو یا رحیم ہو، یا ہادی ہو یا رحیم ہو، کہو میرے ساتھ، یا ہادی ہو یا رحیم، یا ہادی ہو یا رحیم، یا ہادی ہو یا رحیم۔ آج بھی میں، میرا بیٹا ایک پاؤں کو وہ تیل لگا رہا تھا، ایک پاؤں کو میں تیل لگا رہا، آج بھی ابھی درس سے تھوڑی دیر پہلے ہماری زندگی میں تو یہ زندگی خدمت ہے. میں ان کے پاؤں کو تیل لگا رہا تھا اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وکٹر صاحب میری کمیشن؟ کہنے لگا ہاں ملے گا. کیا دعا! مجھے ایک چیز بتائیں, اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے فرمایا کہ مریض سے دعا کریں. کیا یہ فرمایا کہ مریض متقی ہو, نیک ہو, ولی ہو, مسلمان ہو؟ کہیں بھائی کوئی, ہاں جی کہیں روایت میں ہے وضاحت؟ کیا فرمایا؟ مریض. اور اللہ دلوں کو جانتا ہے. میں سیاست کے لیے جا رہا ہوں, شہرت کے لیے جا رہا ہوں, اور اپنے اس عمل کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں, یہ میرے دل کی کیفیت ہے, شہرت کے لیے یا رواداری کے لیے, کہ ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں سختی جائے. مسلک کے نام پہ سختی, مذہب کے نام پہ سختی, اور قوموں کے نام پہ, صوبوں کے نام پہ, علاقوں کے نام پہ, زبانوں کے نام پہ دیواریں ٹوٹ جائیں. اپنے عمل کا اس لیے اظہار کر رہا ہوں, باقی میں جانوں, میرا رب جانے میں ایماندار ہوں یا دکاندار ہوں. ویسے بھی مرنے سے پہلے میں اپنے ایماندار ہونے کا, مخلص ہونے کا دعویٰ ویسے ہی نہیں کر سکتا. یہ تو مخلص ہونے کا پتہ موت کے وقت چلے گا کہ حکیم طارق ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا, موت کے وقت پتہ چلے گا. موت سے پہلے تو میں مخلص ہونے کا ویسے ہی دعویٰ نہیں کرتا, ہر درس میں اعلان کرتا ہوں. موت سے پہلے تو اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ ویسے ہی کر سکتا. مسلسل میں جا رہا ہوں حویلی میں. میں ابھی 12 دن گزار کے آیا اپنے آبائی شہر میں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ گاؤں گئے ہوئے, پنڈ گئے ہوئے تھا. میں کہا بھائی میں پینڈو نہیں ہوں, میں شہر کا آدمی ہوں. لفظوں سے, لہجوں سے زندگی کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. شہر بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے. اس دن میرے بچے کہنے لگے ہمیں اندرونی شہر دکھائیں. ٹانگوں میں درد, پرانی گلیاں, یوں جا. میں نے کہا پتر حال ہی ایک محلہ کہنے, ابھی ایک محلہ نہیں دیکھا, ابھی ایک محلے کی چند. حتیٰ کہ میں ایک گلی میں لے گیا, ایک بندہ تھا فیض اکانا, نام تھا فیض محمد, آنکھ سے کانا تھا, دھاگا تھا, فیض اکانا. میں کہا میں پتر میں آپ کو بیٹا آج فیض اکانے والی گلی دکھاتا ہوں. وہ گلی کیا تھی؟ آج میں نے آپ کو بہت سارا غم زدہ کر دیا. وہ بیوی نے آ کے نا دوڑتے دوڑتے کہا, کہنے سنی ایک بات, کہا جس مولانا نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہا برے کام کے یہی انجام ہوتے ہیں. بڑی دیر کے بعد یار ان کو سمجھ آتی ہے ہماری بات. اچھا وہ میں کیا بات کر رہا تھا, فیض اکانے والی گلی. تو وہ پتہ ہے گلی کیا ہے؟ گلی کا ادھر بھی دروازہ ہے, ادھر بھی دروازہ ہے. ہندوؤں کے دور کی گلی, اندر گھر ہی گھر ہیں, چھوٹے 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 گلی ہیں. گاؤں سے ایک بندہ گھی لے کے آیا ڈبا. ہاں بھائی کیا بھاؤ گھی ہے؟ وہ شہر کے دروازوں پہ کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ, شہر کے, جہاں سے گاؤں میں شہر میں لوگ داخل ہوتے ہیں نا جی, یہاں جہاں حویلی ہے یہ بھی ایک شہر کا دروازہ تھا, ادھر سارے گاؤں. اب تو وہ بھی شہر کا حصہ ہے. تو اس کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اسے پتا تھا کہ آج کل شہر کا ریٹ 4 آنے کلو ہے, 2 آنے کلو گھی ہے, یہ زیادہ ریٹ بتاتا. کہنے لگا اگر گھی تیرا صحیح ہے دکھا پہلے, ایسے ہاتھ پہ رکھ کے ایسے کرتا, تو پھر 4 آنے ہے نا تو اسے میں 5 آنے دوں گا گھی اگر ٹھیک ہے. وہ دیہاتی کہتا ہے چلتے چلتے بندہ مل گیا ہے یہیں کا یہیں. اسے ایسی باتیں بتاتا, ایسے کرتا, کرتے کراتے ٹول کرواتا دکان پہ, چل بھائی کر ڈبا, بعد میں آ کے اس کا صافی کر لیں گے, نکال لیں گے. اچھا اب دروازے کے باہر کھڑتا, کھڑ یہاں میں ڈبا خالی کرا کے آتا ہوں, اس گلی سے جاتا ادھر نکل جاتا فیض اکانا. ٹھیک, اور وہ کھڑا ہے کہ ابھی ڈبا خالی ہو کے آئے گا, اور میں نے گھی بیچا ہے, گھر جا کے شہر سے یہ چیز لے کے جاؤں گا, یہ لے کے جاؤں گا, ضروریات زندگی. اتنی ہی دیر میں اس نے پتہ کیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے کہا بھائی کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ایک بندہ گیا ہے گھی کا ڈبا خالی کرانے. انہیں کون گیا ہے؟ یہ تو گلی ہے, آ تجھے دکھاتے ہیں. اس کو گلی میں لے گئے, ادھر سے دیکھا تو اور دروازہ ہے, پرانی گلیاں چھوٹی سی. ایک بندہ بات جہاں سے چلی تھی, ایک بندہ مجھے ابھی حویلی میں ملا, حویلی میں ملا, ڈیرا غازی خان سے آیا تھا حویلی میں. مجھے کہنے لگے جی میری ہوٹل کسی کی چلتی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ تھیلی نہیں تھیلی تھیلے بھر کے جاتا ہوں. تو آپ نے دو عمل بتائے تھے اور دو عمل کی وجہ سے آپ کو دعائیں دیتا ہوں. اور آپ کو میں دیکھنے آیا ہوں, میں نے آپ کے درس میں کہانیاں سنی تھیں, شاید پہلے دیکھا ہوگا. کون سا عمل؟ ایک تو ہڈیاں کبھی بھی میں پھینکتا نہیں, ہڈیاں کبھی نہیں پھینکتا, رزق کبھی پھینکتا نہیں, اور سورت کوثر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ہاں پرند اس کو گلوں میں یہ جو چونچیوں کے دل ہیں ان کو میں لنگر ڈالتا رہتا ہوں. بس یہی میرا عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے میں بخت اور دولت. کہا لوگوں کی ہوٹلیں چلتی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ میں تھک جاتا ہوں, میں تھک جاتا ہوں. یہ جو ہڈیاں ہیں نا ہڈیاں, میرے آقا کا فرمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ پاک ان کو پھر رزق لگاتا ہے اور نیک جنات اس رزق کو کھاتے ہیں. اولیاء جنات, میرے پاس واقعات ہیں, میں نے سنائے ہیں درس میں, ایسے واقعات ہیں کہ میں نے ہڈیوں کا عمل دیا, انہوں نے گھر میں جو ہڈیاں پھینکی نہیں صاف جگہ پہ رکھی. بلیاں کتے بظاہر کھا جائیں, چیل کوے بظاہر کھا جائیں, بظاہر رات کو جنات آئے خواب میں. اب ہمیں شرم آتی ہے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے اور آپ کو تنگ کرتے ہوئے. کہا کون ہیں آپ؟ کہاں وہی جنات ہیں جو آپ کے گھر میں آگ لگاتے تھے, کپڑے پھاڑ دیتے تھے, بیماریاں تکلیفیں جھگڑے کرواتے تھے, نفرتیں ڈلواتے تھے. جب سے آپ نے ہمیں رزق دینا شروع کیا ہے اب ہمیں شرم آتی. کہا کون سا رزق؟ کہا تم ہڈیاں نہیں ڈالتے, صاف ہڈیاں جگہ پہ نہیں رکھتے, وہ رزق ہمیں ملتا ہے. اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے گھر میں ہم آپ کو تکلیف دیں, ہم جا رہے ہیں. کہا ہم نے ایسی آنکھوں سے دیکھا, ایسے دروازہ کھلا اور اس قافلہ ہے بندوں کا جا رہا اور دور تک ان کا آثار نظر آئے کہ بس وہ آنکھوں سے اوچھل ہو گئے. کہا اس عمل سے مجھے بڑا کچھ ملا ہے, بہت کچھ ملا ہے. اور دوسرا جو میں بلوں اور چونٹیاں ان کو رزق ڈالتا ہوں, روٹیاں بچیں, چاول بچے, باجرا ہے, شکر ہے, چیزیں ہیں, کوئی رزق بچا اس کی حفاظت کی اور اٹھا کے ان کو ڈالا. ایک درویش تھے میاں صاحب کہتے تھے, میاں مظفر حسین صاحب کاندھلوی بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ. ایک درویش کہنے لگے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, کھانا کھایا درویش اللہ والوں کے ساتھ, مجھ سے فرمانے لگے دسترخوان سمیٹنے کا طریقہ آتا ہے؟ ہاں حضرت, میں اٹھا کے باہر جا رہا آتا ہوں. کہا یہی تو پوچھتا ہوں, مجھ سے سیکھ لو دسترخوان, ہڈیوں کو علیحدہ کر, صاف جگہ پہ رکھ, ہڈیوں کو علیحدہ رکھ, صاف جگہ پہ رکھ, جو یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ذروں کو علیحدہ کر, ان کو چونٹیوں اور جانوروں کے بلوں کے ساتھ رکھ, ہر چیز کو اس کے مقام پہ جا کے رکھ, یہ ہے دسترخوان, یہ ہے. اور میں نے ایک درویش کی خدمت میں چار دن رہا, غلام مصطفیٰ صاحب, بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ, نقطے کے اندر ان کے کمرے میں ان کا کمرہ ہوتا تھا, وہ بھی ایسی دسترخوان کو سمیٹتے تھے. اسی طرح ایک اور چیز بتاؤں, سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کو سب سے اچھا بندہ کون لگتا ہے, کون بندہ سب سے اچھا لگتا ہے؟ کہا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھل گیا سب سے اچھا لگتا ہے, اور سب سے زیادہ آپ کے قدری کھانے کی ولیمے میں ہوتی ہے, ولیمے میں ہوتی ہے سب سے زیادہ بے قدری کھانے کی, ولیمے میں ہوتی ہے. اور جو کھانے ولیمے کے کھانے کی قدر کرے
اس کی ہڈیاں، اس کے بچے ہوئے روٹیاں یا نان، اس کے چاول، اس کا بچا ہوا پانی، اس کے بچا ہوا کوئی نہیں، اس کا حفاظت کر لیں، کام بن گیا. مجھے روزے صاحب کہنے لگے حویلی میں، کہنے لگے کہ میں نے تھیلی کے اوپر اہتمام سے سورت کوثر پڑھتا ہوں 129 دفعہ صبح شام. کہا کہ کوئی نہ مانے یا نہ مانے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں میری تھیلی نوٹوں سے نہیں بھرتی، سونے سے بھرتی. اہتمام، اہتمام، اہتمام. اکیس سال تھے، بڑے درویش تھے، اللہ والے، بڑے اللہ والے تھے. ان کی یادوں میں میں گیا تو ان کے پوتے تھے زندہ، پیر صاحب فوت ہوئے، ان کا بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا، پوتا تھا. انہیں پتا چلا کہ تسبیح خانے سے طارق آیا ہے، بہت شفقت فرمائی، کہا کہ کھانا کھا کے جائیں گے. فوراً اہتمام لنگر کا. ایک صاحب تھے میرے ساتھ، وہ حویلی کے ساتھ ہی آگے محلے میں رہتے ہیں، وہ اکثر کوشش ہوتی ہے کہ دعوت جب ہو پھر میرے ساتھ جائیں، اور پھر میرے ساتھ بیٹھے بھی میرے ساتھ. دو چار ایسے واقعات ہوئے ہیں دعوت. اس دن قدرتی نظام یہ بنا وہ بھی ساتھ تھے، اور وہ اہتمام سے میرے ساتھ بیٹھے، کیونکہ چوکھا مال تو پیر صاحب کے پاس آنا ہے، میرے ساتھ بیٹھے. اچھا، کھانے کا جب وقت آیا تو اہتمام، میں بتا رہا ہوں ذرا، اب ذرا اہتمام سنیے گا تھا تھوڑا سا، اسی انداز سے وظیفہ کرنا ہے. اہتمام ذرا سنیے، ہم نے اب آج عمل کرنا ہے، دم کرنا ہے، بہت سے کام کرنے ہیں. بات میں ختم کر رہا ہوں، اب ذرا اہتمام سنیے. اچھا، وہ جو چیز آتی تھی میرے سامنے رکھتے تھے، میں اٹھا اٹھا کے دوستوں کو دیتا تھا، ہم پانچ چھ سات آٹھ افراد تھے تقریباً، گاڑی میں آٹھ افراد آتے تھے تو آٹھ افراد کی گاڑی تھے، آٹھ افراد تھے. اچھا، وہ چیز فوراً آتی نا، مجھ سے پہلے چمچ ڈال کے وہ اپنا پلیٹ میں ڈال لیتے تھے. اچھا، کھاتے ہوئے نا وہ کہہ رہے، میں نے کہا مرچی زیادہ ہے یا اللہ، کیونکہ پہلا پہلا لک میں تو اس نے ڈالے نا. میں نے کہا آج کھانا میں نہیں کھا سکوں گا. اچھا، میں نے کھایا، مرچیں تو نہیں تھی، بہت اچھا کھانا پکا ہوا تھا، دو چار ڈشیں تھیں، کھانا تھا، تھوڑا سا کھا. تو مسلسل ایسے کر رہے تھے اور کھا رہے تھے، پسینہ بھی آ رہا تھا، ایسے بھی کر رہے تھے اور مدہوش تھے. خیر، کھانا کھا لیا، اس سب سے دعا لی، مہربانی ان کی، شفقت کہ بڑے اللہ کے دوست تھے. میں آیا نا گاڑی میں بیٹھا، میں نے پوچھا شاہ صاحب خیریت تو تھی آج، مرچی آپ کو مت کرنا سائن، بالکل مہربانی، سبحان اللہ. لیکن آپ بھی کر رہے تھے. کہہ رہے نہیں، میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ یہ کر رہے تھے. کہا نہیں، میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا. دوسری کہنے لگے جی آپ کر رہے تھے سارے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا مرچیں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا کھانا، اچھا میں فوراً سمجھ گیا، میں نے کہا وہ بے خودی اور لذت کی آوازیں ہیں. میں نے کہا کھانا لذیذ تھا. کہہ رہا کھانا لذیذ تھا. اس اہتمام سے ٹھیک ہے، وظیفے کا اہتمام سمجھ آ گیا ہے، کافی رہے گا، کافی رہے گا. ہمارے ایک پروفیسر تھے کالج میں، وہ بہت انوکھی مثالیں دیتے تھے. کہتے تھے اوئے جتنے بیٹھے ہو، میری ساری پڑھائیاں بھول جاؤ گے یا میری مثالیں نہیں بھولو گے. پروفیسر سب فوت ہو گئے، مر گئے. مجھے پتا چلا کہ ان کا بیٹا بھی ریٹائر ہونے والا ہے. پروفیسر صاحب اس وقت آخری ایام میں تھے ریٹائرمنٹ کے، پر واقعی ان کی مثالیں نہیں بھولی. جو میں نے مثال دی ہے کھانے کی، یہی مثال اہتمام عمل ہے. ایسے وظیفہ پڑھو اس طلب کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ، ان کیفیات کے ساتھ. کہتا ہے میں 129 دفعہ تھیلی کا وظیفہ ان کیفیات کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوں،
لوگ کہتے ہیں تھیلی سے نوٹ نکلتے ہیں، میں کہتا ہوں تھیلی سے سونا نکلتا ہے. اہتمام ہو عمل کا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، کبھی کس طرف توجہ کس کس طرف توجہ. ادھر انا اتینا کل کوثر ہے، اس اور دل کے اندر خیال کیا ہے اور ادھر کہانیاں کیا چل رہی ہیں. اہتمام سے پڑھ، پھر رب کی رحمت کے فیصلے دے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. آ تو صحیح، کبھی درس میں آیا کبھی نہ آیا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کچھ عرصہ ٹک کے دیکھ تو صحیح. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، دل کانپتا ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، طوفان آئے ہیں مجھے بہا کے لے جائیں گے. نہیں، یہ تسبیح خانہ کشتی نوح کی طرح ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے نام کی برکت سے، اس کے حبیب کے نام کے وسیلے سے. آ تو صحیح، کچھ جم تو صحیح، کچھ کر تو صحیح. نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، سب کچھ تو ہے، کچھ چم کے دیکھ تو صحیح. زندگی میں اگر کچھ پانا ہے، رحمتیں برکتیں عزتیں شان و شوکتیں، وہ در مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ ان مسموم دعاؤں میں ہے، ان کامیاب لفظوں میں ہے، ان عرشی بولوں میں ہے. عرشی بول وہ قرآن اور وہ میرے مصطفیٰ کا فرمان، بس یہ عرشی بول ہے. کیوں؟ دونوں وہی ہیں اور دونوں عرشی بول ہیں، قرآن اور فرمان، بس دونوں عرشی بول ہیں. ان دونوں کے اندر طاقت ہے، ان دونوں میں قوت ہے، اور یہ دونوں عرش سے فیصلے کروا کے لاتے ہیں، زندگیوں کے، عزتوں کے، دولت کے، رزق کے، صحت کے، تمنگری کے، سچائی اور خیر خواہی کے. آج جو میں تیل دم کرنے لگا ہوں، آپ کو بھی ساتھ شامل کروں گا، آپ کو بھی ساتھ شامل کروں گا. جو تیل دم کرنے لگا ہوں، اس تیل کو سدا ملاتے رہنا، اور تیل میں، گھی میں، کوکنگ آئل میں. آپ کا تیل سرسوں کا ہے، آپ کا تیل زیتون کا ہے، یہ بانٹ بھی سکتے ہیں، یہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں. کسی چیز کا تیل ہے، اس کا منہ کھولنا ضروری نہیں، ڈھکنا کھولنا ضروری نہیں ہے. کسی چیز کا بھی تیل ہے، یاد رکھیے گا، جس کو بھی ملا یقین سے ملا. منافقین محفل میں شامل ہوتے تھے، صرف بے یقینی رکھتے تھے، کھا گئی ان کو بے یقینی، کھا گئی بے یقینی. اگلی صفوں میں بھی ہوتے تھے، غزوات میں بھی ہوتے تھے، مجاہدات میں بھی ہوتے تھے، ان کو بے یقینی کھا گئی، شک کھا گیا، وسوسے کھا گئے. میرے حضور کی زیارت کی سوچو، کمری والے کی زیارت، صرف زیارت ہی کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. زیارت ہی سب سے بڑی کائنات ہے. اور ایک وہ ہستی ہے جس نے میرے آقا کی زیارت نہیں کی. کائنات کے کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ہیں حضرت خواجہ اویس کرنی، سبحان اللہ. انہوں نے زیارت ہی نہیں کی، پر ان کو یقین کی زندگی لے گئی عرشوں پہ، ہواؤں اور فضاؤں میں، زندگی کی بلندیوں میں لے گئی، ان کو زیارت لے گئی. کون سی زیارت؟ اندیکھی زیارت، یقین والی. ساری عمر تڑپتے رہے کہ میرے حضور مدینہ میں موجود ہیں اور میں یمن میں ہوں، میں حضور کا جلوہ دیکھ لیتا. پر یقین، یہ دم یقین والے کو ملتا ہے، یہ فیض یقین والے کو ملتا ہے. مجھے کیفیت نہیں بھولتی، یہ دیکھو ایسے 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 کر کے نا، ایسے ہاتھ باندھ کے، پھٹھا متلی سندھ کے قبرستان کے ایک ہزاروں سال پرانے مندر میں میں نے ایک مورتی کے سامنے ایک ہندو جوان کو روتے دیکھا ہے. اوپر چھت سے میں اوپر، اوپر کی منزل تھی، نیچے مورتی تھی، اور وہ ایسے ایسے رو رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ رو رہا تھا. زارو کے تار اتنا، اسے کسی شے کا خوش نہیں تھا، نہ ملک ملک دے مال دے، نہ سال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہے، ان کا گمان بھی گم تھا وہ یکرو بھی تھا، اور مورکھ سے مانگ رہا تھا، کیا طلب تھی، کیا چاہت تھی؟ یا پھر میں نے توتا رام کو دیکھا سندھ کی ایک مندر میں، توتا رام کو دیکھا، توتا رام کے اندر دیکھ طلب، او ہو ہو، مجھے اس نے مجھے شرم آئی، تو ایک تو بھی ایک رب کا پجاری ہے، خدا مند یکتا، تو بھی ایک رب کو ماننے والا ہے، اور یہ بھی ہیں، تو کیا اپنے رب کو تو نے ایسے کبھی پوجا ہے، کیا کبھی ایسے مانگا ہے، کیا کبھی ایسے یقین کیا ہے، کیا ایسا بن بن دیکھے تو نے اپنے رب کی طاقت کو بلایا ہے، بن دیکھے، شرم آ گئی، یقین زندگی کا کامل ہو، کبھی 19 کبھی 20 کبھی متزلزل، کبھی کیا، کبھی سوچوں میں، کبھی وسوسوں میں، پھر سوچوں کے بعد کہتے ہیں جی ہمیں اللہ چاہیے، وہ یقین زندگی لے کے چل رہا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے سنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، یقین تسبیح کھانا یقین پہ، آپ یقین والے بیٹھے ہیں سارے، آپ ادب والے بیٹھے ہیں، آپ عشق والے بیٹھے ہیں، آپ سارے یقین ادب عشق والے بیٹھے ہیں، آپ کو یقین لایا ہے تسبیح خانہ کہ جائیں گے وہاں کوئی فقیر ہے، اللہ کا نام بتائے گا، مصطفیٰ کا فرمان بتائے گا، کوئی روحانی دنیا کے بھید بتائے گا، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرے درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، وہ یقین ہے، وہ یقین سکھاتا ہے، یہ زندگی کے انداز، عشق ہے جو کود پڑتا ہے آتش نمرود میں، اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، عقل والا سوچتا رہتا ہے یہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، روکے کی دنیا یا یقین کی دنیا ہے، عقل والا سوچتا ہے، عشق والا کہتا ہے نہیں، جو ہے سچ ہے، جو ہے سچ ہے، اس یقین کی زندگی کو لے کے آپ آئے ہیں، اس یقین کی دل دولت کو لے کے چل رہے ہیں، اس یقین کے نظام کو لے کے آج آپ جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، مبارک ہو آپ کو، یقین کی دولت کے ساتھ جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں، ایک کملی والے کی یہ دعا پڑھو میرے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، اوہ کیا موتی لے کے جا رہے ہیں، میں نے تین واقعے سنائے ہیں، تین واقعے سنائے ہیں، اور موتی ہی موتی ہیں، اس یقین کی دنیا کو لے کے جا رہے ہیں، آج یقین کی ایک تختہ لے کے تیل کی شکل میں جا رہے ہیں، اس تیل کو بیماروں کو لگائیں، اس تیل کی مالش کریں، اس تیل کو زخموں دردوں پہ لگائیں، اس تیل کو جادو جنات کے لیے، اس تیل کو کھانے میں ملائیں، اسے کوکنگ میں، گھر کے پکانے میں، آٹے کے گوندھنے میں چند قطرے، گھر کے جادو جنات بیماریاں تکلیفیں جھگڑے ناچاکیاں مسائل مشکلات پریشانیاں، اور بتاؤں اس تیل کو آج آپ بھی دم کریں گے، میں بھی دم کروں گا، کبھی کبھی ایک اور کام ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سننا، سرگوشی میں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ایک اور کام بھی ہو جاتا ہے، کبھی منبر پہ بیٹھنے والوں سے زیادہ مجمع میں با کمال ہوتا ہے کوئی، لوگ منبر پہ بیٹھنے والے کو حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے مجمع میں کوئی ایسا گمنام بیٹھا ہوتا ہے جو جنید بغدادی ہوتا ہے، جو پیرانے پیر شاہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، وہ اویس کرنی ہوتا ہے، کوئی مجمع میں ایسا بیٹھا ہوتا ہے، اس کی پھونک اس کی دعا سے سب رنگے جائیں گے، میرے مرشد نے مجھے جو دم دیا ہے، میرے مرشد نے جو مجھے الفاظ دیے ہیں، وہ بھی کلامی الہی ہے، اور آپ بھی مل بیٹھ کے پڑھیں گے، اور آپ بھی ہم سارے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، اب تسبیح ہیں تو نکال لو، اگر نہیں ہے تو انگلیاں تو تسبیح ہیں نا، انگلیاں تو تسبیح ہیں، یہ لکھ لیں اپنے ریکارڈ میں، اول آخر تین دفعہ درود شریف، اور ہم نے ایک تسبیح بیٹھ کے پڑھنی ہے یا ظاہر ہو کیا ازاری کرم اللہ واجہ سے کسی نے پوچھا سن لیں میرے پاس اس کی سند ہے حضرت آپ کی زندگی میں اسم اعظم کن لفظوں میں پایا تین روایات ملتی ہیں اس میں ایک روایت ہے میں نے یا ظاہر میں اسم اعظم پایا حفاظت پائی انوکھا درد پایا انوکھی حفاظت انوکھا کمال انوکھا وجدان انوکھی برکت پائی کس میں اول آخر تین دفعہ درود شریف پڑھیں اور آپ جس حالت میں ہیں پڑھ سکتے ہیں جس کیفیت میں ہیں پڑھ سکتے ہیں یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو اول آخر درود شریف پڑھ کے شروع کریں پڑھنا یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اب میں تین دم کروں گا اس تیل کے اوپر آپ اللہ کی طرف توجہ کریں گے تین دم کروں گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ مبارک کرے, اور پوری دنیا میں آن لائن جتنی بھی دنیا بیٹھی ہے ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ برکت اللہ کے نام کی برکت حاصل ہے ان سب کو, اور یہ خیریں ان سب کو حاصل ہیں جتنی بھی آن لائن دنیا بیٹھی ہے, سب کو یہ خیریں اور سب کو یہ برکتیں حاصل ہیں انشاءاللہ. اب کچھ تھوڑی سی ایک شفقت توجہ چاہیے آپ کی, اور بہت زیادہ توجہ چاہیے. کچھ اعلانات ہیں, آج کے اعلانات کو ذرا غور سے سنیے گا, اس میں کچھ اور انکشافات ہیں آپ کے لیے. آج کے اعلانات میں تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ آج کے اعلانات میں انشاءاللہ خیریں پائیں گے. بہت زیادہ آپ کے لیے کچھ حیرت انگیز پیکج ہیں, اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اعلانات پہ توجہ کریں. انشاءاللہ اعلانات ہوں گے, پھر ذکر خاص ہوگا, اور پھر اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کا ذکر ہوگا, اور مراقبہ ہوگا, اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور اللہ پاک کرم فرمائے. اعلانات میں آج میں یہ ہے کہ اس میں اعظم کا روحانی دم جو ہے 20 جون بروز اعتبار فجر کے بعد ہوگا. شفائیہ دعا بھی ہوگی, آن لائن اجتماعی دم بھی ہوگا, انفرادی دم بھی ہوگا, حلقہ کشف المحجوب مراقبہ اور دعا ہوگی. ذوالحجہ کی 10 راتوں میں تمام مرادیں پائیں, پچھلے سال یہ ذوالحجہ کی 10 راتوں میں جو بھی شامل ہوا ہے بڑی مرادیں پائیں ہیں, بہت زیادہ. پہلی 10 راتوں میں جن کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کہی ہے, والفجر ولیال عشر, 10 راتوں کی یہ قسم والی 10 راتیں ہیں. ایک مشکل کش عمل چند منٹ کا عمل کرایا جائے گا, اپنی حاجتوں کا تصور کریں گے. ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روزانہ رات 8 بجے ابکری کے سوشل میڈیا پہ آپ براہ راست بیٹھے اس عمل میں شامل ہوں گے. پاکستانی وقت کے کون سا ٹائم 8 بجے ذوالحجہ کی 10 راتوں کا عمل ہے, اس میں شریک ہونا نہ بھولیں. 17 جون بروز جمعرات جائے نماز کا عمل ہوگا. اب اپنی جائے نماز ساتھ لائیں گے, کوئی بھی جائے نماز ساتھ لائیں گے اپنی جائے نماز, اس کے اوپر بیٹھ کے چند لمحوں کا, چند گھڑیوں کا ایک عمل ہوگا, اور وہ جائے نماز پر انشاءاللہ بیٹھ کے پھر مرادیں پوری کروائیں گے, اور بلکہ آپ وصیتیں کر کے جائیں. بعض بزرگوں کی وصیتیں ہیں کہ بیٹا یہ تخت پوش فلاں بزرگ کا ہے, یہ جائے نماز فلاں درویش کی ہے, یا میں نے اس جائے نماز پہ اتنا کروڑ درود پڑھا ہے, اتنا لاکھ کلمہ پڑھا ہے, وہ جائے نماز آپ کے لیے, اور اللہ کرے ہر سال اس جائے نماز کا آئندہ سال بھی ہمیں عمل نصیب ہو جائے. تو یہ 17 جون بروز جمعرات تسبیح خانے میں ضرور تشریف لائیں, مغرب سے پہلے ہمیشہ آئیں, دعا سے پہلے نہ جائیں. جو پہلے آتا ہے وہی پہلے پاتا ہے, جو آگے بیٹھتا ہے وہی پہلے پاتا ہے. تو یہ جائے نماز کا عمل ہوگا. اگلا اعلان یہ ہے کہ قیام کے لیے جب بھی تشریف لائیں اپنے بستر کے ہمراہ آئیں, جب بھی آئیں قیام کے لیے, تسبیح خانے میں, حویلی میں, حجویری محل میں, جہاں بھی, جب بھی قیام کے لیے آئیں تو اپنے بستر کے ہمراہ, تسبیح خانہ, حجویری محل اور حویلی, جب بھی. گنگے پیارے حضرات کے لیے ہمارے ہاں پورا نظم ہے, اور اب ہم نے بہت زیادہ ایک ایسے بندے کو درخواست کی ہے خدمت کے لیے جو اس شعبے کا ترجمان ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے علاقے کے گنگے بہرے حضرات کو ضرور لائیں, میری درخواست ہے. پارکنگ میں تعاون کریں, یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی. گلی میں جگہ جگہ خواتین مرد کھڑے نہ ہوں. ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے, ساتھ نہ لے جائیں. ابھی عشاء کی نماز ہوگی عمل کے بعد, اگلی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نیچے حسینی ہال نمبر 6 میں وہاں تشریف لے جائیں. عبادت اور خدمت کے لیے تسبیح خانے میں وقت گزاریں, بوڑھے حضرات زندگیاں وقف کریں, خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہوں, اور تسبیح خانے میں 3 دن کا حیرت انگیز چلہ گزاریں. 3 دن یہاں لگائیں اپنے مشکلات, مسائل, پریشانیوں کو ٹلوانے کے لیے. حامیم لایون سارون میرا چندہ ہے, حامیم لایون سارون میرا چندہ ہے, اور مخدوم سا والا عمل, اس کا آپ نے نہیں لکھا اعلانات میں, مخدوم سا والا عمل جو ہے وہ بھی میرا, میری آپ سے درخواست ہے کہ مخدوم سا والا عمل میں نے آپ سے منت کی تھی, اول آخر تین دفعہ درود شریف, ایک دفعہ علامہ درشی, تین دفعہ قل ہو اللہ, یہ 40 بار صبح شام یا ایک وقت میں مجھے میری نسلوں کو اور میری تسبیح خانے اور دوا خانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ میرا لنگر چلائے رکھے, اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, اس کے لیے ضرور مجھے چندہ دے. اور حامیم لا یونسارو 313 بار, اور یا حافظ و یا سلام, یہ میرے لنگر ہیں, یہ میری ضرورتیں ہیں, یہ میری اشد ضرورت ہے, مجھے اس کا چندہ ضرور دیں, میری درخواست ہے. روزے رکھ کے, نفل پڑھ کے, اپنی دعاؤں میں بھی, اور انشاءاللہ پورے ملک میں جتنے بھی تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے وکلاء اور حضرات ہیں, وہ اپنا نام اور اپنا شہر, وکلاء اور جج حضرات اپنا نام, شہر اور اپنے تمام موبائل نمبر ہمارے ٹیلینار کے نمبر پہ ضرور بھیجیں, اور اپنی واٹس اپ, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کو خوب پھیلائیں. اس کے لیے مجھے مخلصین کی ایک جماعت چاہیے, 1100 افراد کی, دیوانوں کی جماعت چاہیے, دیوانوں کی اور مستانوں کی جماعت چاہیے, جو دن رات یہ اپنی واٹس اپ, بہت زیادہ انسٹاگرام, ٹیلی گرام پھیلائے. پلمبر, پینٹ, بجلی کے مستری, لکڑی کے مستری, کوئی مکینک کسی بھی قسم کا, چھوٹا چھوٹا کام نکلتا رہتا ہے, کبھی بلب, کبھی بجلی, کبھی ٹونٹی نل کا, اس کے لیے اپنا نام بھیجیں, کبھی کبھی یہ خدمت ہوتی ہے. بعض لوگ تسبیح خانے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, مرشد سے ہم نے خدمت لی, مرشد نے ہمیں جائے نماز دی, فلان چیز دی, یہ دیا, وہ دیا, بڑے نسبتیں رابطے بتاتے ہیں, ایسی بے بنیاد باتوں پر توجہ نہ دیں. مانگنے کا ایک انداز ایسا ہے کہ لوگ باہر مانگتے ہیں کسی شکل میں, بعض اوقات پرچی بنوا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس دوا نہیں. ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. اور ہماری خواتین کے تسبیح خانے, میں نے عرض کیا تھا چھوٹا تسبیح خانہ نہ لکھیں, پھر لکھا ہوا ہے, خواتین کے تسبیح خانے کے دروازے کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں, وہ رقم سے نہیں, دعا سے مجھے اللہ سے دلوا دیں, دعا سے, اعمال سے. خواتین کے تسبیح خانے کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں وہ پیسوں سے نہیں, پیسوں سے نہیں, بلکہ دعا سے مجھے اللہ سے دلوا دے, یہ آپ کے ذمہ خدمت ہے. اور کھجوروں کو پانی دینے کا نظام نہیں ہے, کوئی پانی دینے نہیں جاتا. ہمت حوصلے والے حضرات حجویری محل میں کھجوروں کو پانی دینے جائیں. میں حیران ہوں کہ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کھجور کو مانکا کر کے گلے لگا کے 7 دعائیں اللہ سے منوائی تھیں, کبھی وہ بتاؤں گا. اور میرے حضور نے کھجور کے تنے کو گلے لگا کے جنت میں کھجور درخت بنانے کا وعدہ فرمایا تھا. اگر نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں, کھجوروں کو پانی دیں, کھجوروں کی خدمت کریں, آپ سوچ نہیں سکتے. اگر نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ضرور کھجوروں کی خدمت کریں. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, اور بہت زیادہ قبول فرمائے, بہت زیادہ خیریں عطا فرمائے. ابھی نکاح کا کسی نے کہا, تو جو اگر نکاح والے ہیں وہ دعا کے فوراً بعد آگے آ جائے, اگر ہیں تو فوراً بعد آگے آ جائے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر چلے جائیں, نکاح نہ ہو جائے. اب ذکر خاص ہے, بہت بہت زیادہ مبارک گھڑی ہے, بہت زیادہ گھڑی ہے, آخری گھڑی ہے, توجہ کی, سر جھکا کے, درد کے ساتھ, غم کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. ذکر خاص ہے, ذکر کریں گے, اور پھر اس کے بعد پھر اس میں ذات کا ذکر ہوگا, مراقبہ ہوگا, اور پھر دعا ہوگی. بہت مبارک ہے آج کی محفل میں شامل ہوں, کوئی جمعرات نہ چھوڑا کریں. دنیا کی ساری کہانیاں ایک طرف, آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کی زندگی کے مسائل کا حل الحمدللہ تسبیح خانے میں ہے.
دعا اور ذکر کا وقت ہو گیا انشاءاللہ. ابھی جو ہے پہلے ہم ذکر کریں گے, ذکر بھی جو ہے اس میں مراقبہ کریں گے, اور انشاءاللہ پھر اپنی دعائیں, دعا مانگیں گے. دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے, تو وہ دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی مشکلات کو پریشانیوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور پوری امت کے لیے بھی مانگنا ہے. لائٹ بند کر کر
اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
Oh.
محمد رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم، أوشني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة، أنت الله على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، کامل ایمان اخلاص عطا فرما اور کامل اخلاق عطا فرما، کامل برکت اور عافیت، کامل برکت اور عافیت، کامل برکت اور عافیت عطا فرما. اللہ در در کا منگتا نہ بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا سائل بنا، اپنے در کا سائل بنا. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، قلت ذلت اور قلت سے نکال دے، قلت اور قلت سے بچا دے، قلت قلت اور ذلت سے اہل دور فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما. پروردگار عالم بے گھروں کو گھر دے دے، اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، اللہ مریضوں کو شفا دے دے، کرونا کے مریضوں کو شفا دے دے، دوسرے مریضوں کو شفا دے دے. اللہ جو صحت مند ہے ان کی حفاظت فرما، ان کی کفایت فرما، ان کی کفالت فرما، ان کی مدد فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. مولا نسلوں کو لولا لنگڑا اپاج ہونے سے بچا، نسلوں کو معذوری سے بچا، اللہ رحمت کے دریا ہمیشہ بہا، تسبیح خانے کو آباد اور شاد رکھ، تسبیح خانے کو آباد کرنے والوں کو آباد کر دے، ان کو شاد کرنے والوں کو شاد کر دے، اس کی جھاڑو خدمت دینے والوں کو آباد کر دے، اس کی جس شعبے کی خدمت کرنے والوں کو بامراد کر دے، بامراد کر دے. یہاں کسی آنے والے کو بے مراد نہ بھیج، سب کو بامراد کر دے، سب کو خیرے دے دے، سب کو برکتے دے دے. مولا میں ایک پڑوسی غیر مسلم کے پاس گیا، 19 سال سے میرا پڑوسی ہے، مولا وہ 91 سال کا اور قمری سال کے مطابق تو سخی آقا وہ 95 سال کا بوڑھا ہے. اللہ تیرا حبیب تو یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی کے جنازے کے لیے کملی والے کھڑے ہو گئے تھے. اے مولا میں نے اپنے اس عمل کا اظہار اس لیے کیا ہے، پوری عالم میں نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ نفرت کی آگ لگی ہے، اگر میرے اس تھوڑے سے اظہار سے نفرت کی آگ بجھ جائے تو مولا شاید یہ میرا عمل خیر کا ذریعہ بن جائے. اللہ میری نیتوں کی حفاظت فرما، اگر میری نیتوں کا کھوٹ ہے میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اللہ موت سے پہلے اپنی رضا عطا فرما اور سچائی عطا فرما اور اخلاص عطا فرما، اور اخلاص عطا فرما، ہمارے مزاجوں میں رواداری، نرمی، محبت اور پیار عطا فرما.
مسلک کی آگ، مذہب کی آگ، سیاست کی آگ، علاقوں کی زبانوں کی آگ سے مولا بس ہمیں نکال دے اور پیار محبت کی پھول برسا دے۔ پروردگار عالم خیروں کو متوجہ فرما، کتنی بندیاں تیری آئیں سسک رہی ہیں، آج رو رہی ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے، نصیب قدر اچھے کر دے، ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے نصیب مقدر اگر برے تقدیر میں لکھ دیے ہیں مولا، تقدیر تیری، تو سب کچھ کل ہی کل ہے، تو کل ہی کل ہے، ساری چابیاں تیرے پاس ہیں، سارے قلم تیرے پاس ہیں، ہمارے ٹوٹے قلم نہیں جڑتے، تو اپنے قلم خود لکھ دے، مٹا دے مولا، مٹا دے آقا، سخی مٹا دے مولا، مٹا دے بدبختیاں، مٹا دے شکاوتیں، مٹا دے اے مولا، اگر گناہ بدکاریاں لکھی ہیں مٹا دے، رحمتیں لکھ دے، کرم لکھ دے، سخاوت لکھ دے، برکت لکھ دے، شفا لکھ دے، عطا لکھ دے، راحت لکھ دے، سکون لکھ دے، نصیب لکھ دے، مقدر لکھ دے، عافیت لکھ دے، اخلاق لکھ دے، ایمان لکھ دے، بل لکھ دے مولا، اور لکھ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق لکھ دے، میرے وطن کی بادشاہوں کی خیر لکھ دے، وزیروں مشیروں کی خیر لکھ دے، امیروں فقیروں کی خیر لکھ دے، اے مولا کچہریوں کے ایوانوں کی خیر لکھ دے، مولا کچہریوں کے ایوانوں کی خیر لکھ دے، چھاونیوں کی بازاروں کی خیر لکھ دے، بیٹیوں کے آنچل کی خیر لکھ دے، ظلم سے خیر لکھ دے، بھوک سے خیر لکھ دے، قرضوں سے خیر لکھ دے، بیماریوں سے خیر لکھ دے، عافیت لکھ دے، عافیت لکھ دے، رحمت لکھ دے، ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے، سارے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے برکت لکھ دے، عافیت لکھ دے، رحمت لکھ دے، دنیا میں بہتر لکھ دے، آخرت بہتر لکھ دے، اور دنیا میں برکت لکھ دے، آخرت کی برکت لکھ دے، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، ہماری دنیا آخرت کو خیر سے، برکت سے، عافیت سے، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، صدا خیر عطا فرما، صدا رحمت عطا فرما، صدا کرم کر دے، بس بن مانگے عطا فرما، ان مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اور انشاءاللہ یہاں پر ابھی بیعت کا عمل ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا، تو ساتھی تشریف رکھیں جہاں جگہ مل جائے، اور اس وقت ساری دنیا میں جتنے لوگ آن لائن ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیعت ہوں گے، جتنی ہماری بھائی بہنیں تسبیحانہ مستورات کے اور خواتین کے تسبیحانے میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس وقت بیعت ہوں گی، دار التوبہ والی بھی بیعت ہوں گی، تو انشاءاللہ بیعت کے عمل میں جو لوگ پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، جہاں تک چادر جائے اس چادر کو پکڑ لیں، جہاں چادر نہ جائے اپنے اگلے ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں، انشاءاللہ بیعت کے عمل میں شرکت ہو جائے گی۔
جو عرض کرتا جاؤں میرے الفاظ میرے ساتھ دہراتے جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اگر کپڑے تک ہاتھ نہیں پہنچتا ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی، شرک بدعت صغیرہ کبیرہ گناہ تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ دعا مانگ، آمین۔ تین تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت، تین تسبیحات، اعمال کا اہتمام کریں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، درس بہترین رابطہ ہے، میں بھی یاد دہانی کا، آپ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، تو درس بہترین رابطہ ہے، اس کا خوب اہتمام کرے، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھے. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، برکت.
اچھا اچھا
نکاح کا عمل ہے، نکاح کا عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے. کتنے خوش قسمت ہیں جن کے نکاح سادہ ہوں، اور کتنے مبارک لوگ ہیں جن کے نکاحوں کی دعوتوں میں غریب لوگ شامل ہوں. نکاحوں کے شادیوں کے کھانوں میں کون شامل ہوں؟ غریب لوگ شامل ہوں، غریب رشتہ دار، ایسے لوگ جن کو لوگ عام بلانا پسند نہ کریں. شادیوں کے کھانوں میں غریب لوگ شامل، انشاءاللہ غریب شامل کریں گے، ہمیشہ شادیاں آباد اور شاد رہیں گے. نکاح خطبے کو توجہ سے سنیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. بھائی علی رضا بند ریاست علی، علی رضا صاحب، میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں 2,00,000 روپے حق مہر پر آپ کا نکاح عادلہ سے کر دیا، عادلہ خاتون سے.
قبول ہے، قبول ہے، میں نے قبول کیا.
ایک دعا دہرا لیں بھائی علی رضا، میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں 2,00,000 روپے حق مہر پر آپ کا نکاح عادلہ خاتون سے کیا،
میں نے قبول کیا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. اللہ ان جوڑوں کو ہمیشہ کی خیریں، برکتیں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں عطا فرما. اے سخی آقا، جن کی شادیوں کے جوڑ نہیں بن رہے عرصوں سے جوڑ بنا دے، اور ان کو خوشیاں عافیتیں دے، اور ان کی شادیاں ہو چکی ان کو صدا گھروں میں محبتیں، پیار، درگزر رواداریاں عطا فرما. مولا کرم کے، رحم کے فیصلے فرما. آمین آمین. برحمتک، مبارک.